نکاح میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوگی. مثلا ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے, اس کی پھوپھی نہیں آ سکتی. اگر اس کی پھوپھی آئے تو وہ تو اگر مرد جانا جائے تو چچا ہے, اور اگر اس کو مرد جانے تو بھتیجا ہے. ایک عورت آپ کے نکاح میں ہے, اس کی خالہ نہیں آ سکتی, کیونکہ اگر اس کو مرد جانے تو بانجا ہے, اور اگر اس کو مرد جانے تو مامو ہے. ایک آدھ جگہ اختلافی آ رہی ہے. الا ما قد سلف, مگر وہ جو ہو چکا ہے سو ہو چکا ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والے رحم کرنے والے. والمحصنات من النساء, اور وہ منکوحات عورتیں. اللہ, یعنی لوگوں کی منکوح ہے کہ بھئی یہ تو ماں بہن بھی جائز نہیں ہے, باقی کسی کی بیوی ہو تو پکڑو اسے. فرمایا نہ نہ, محصنات کے معنی منکوحات. والمحصنات من النساء, احسان کا معنی قرآن میں تین طرح آیا ہے, شادی کے لیے, عفت کے لیے, اور حریت کے لیے. تینوں یہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور شادی شدہ عورتیں وہ بھی جائز نہیں ہے. الا ما ملکت ایمانکم, مگر وہ جو تمہاری کنیزیں بنی. تو یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ تمہاری کنیز بنی, اس ملک سے مجاہدین اٹھا کے لے آئے, تو وہاں کے نکاح فسخ ہو گئے, عدت گزار کر مجاہدین کے کام میں آ سکتی ہے. کتاب اللہ علیکم, یہ لکھا گیا تم پر. وأحل لكم ما وراء ذلكم, اور حلال کی گئی تمہارے لیے اس کے سوا, یعنی جو حلال ہے وہ حلال ہے. ان تبتغوا باموالکم, نکاح کے شرطوں میں سے یہ کہ ڈھونڈو مال دے کر, بغیر مال کے نکاح نہیں ہوگا. محسنین, بیوی بنانے والے ہو, غیر مسافحین, نہ وقتی طور پر پانی نکالنے والے. یعنی وقتی نکاح بھی صحیح نہیں ہے, نکاح موقت بھی باطل ہے. دوسری شرط نکاح کی یہ ہے کہ تعبید کی نیت ہو, ہمیشگی کی. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, پر وہ پس وہ جو فائدہ اٹھایا تم نے عورتوں میں سے. فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضًا, پس دیجئے ان کو ان کا مہر پورا کا پورا, یعنی جو مقرر ہوا ہے. روافض نے اس سے متے پر استدلال کیا ہے, میں ان کے دلائل کل بتاؤں گا, آج صرف اپنا موقف سن لے. کہ اگر عورت سے تم نے استمتاع کیا یعنی فائدہ اٹھایا, تو جو مہر تم مقرر کر چکے وہ دے دینا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, کوئی اعتراض نہیں ہے تم پر. فیما, اس صورت میں. تَرَاضَيْتُمْ بِهِ, کہ راضی ہو گئے اس پر. مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ, مہر مقرر کرنے کے بعد. مہر بڑا مقرر ہوا لیکن بعد میں میاں بیوی نے مناسب سمجھا کہ کم کر لیتے, ٹھیک ہے. مہر کم مقرر ہوا اور میاں بیوی کا اتفاق ہوا کہ بڑھا دیتے, ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ تعالی علم و حکمت والے. ومن لم يستطع منكم طولا, اور جو طاقت نہیں رکھتے تم میں سے کشائش کی. عین کے حل محسنات المومنات, کہ نکاح کر لے آزاد مسلمان عورت سے. تو یہاں محسنات حرائر کے معنی میں, حرات, وہاں محسنات منکوحات کے معنی میں. جس کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کنیز سے شادی کرے, وہ کہ وہ آزاد عورت سے شادی کرے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, پس وہ جو کنیزے تمہاری. مِنْ فَتَيَاتِكُمْ, تمہاری چوکریوں میں سے. المومنات, لیکن مسلمان ہونا ضروری ہے. نکاح کسی کی کنیز کے ساتھ لازم ہے, اپنی کنیز چونکہ ملک یمین ہے تو نکاح کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایک بندے پر دو عقد جمع نہیں ہوتے. حنفیہ کے نزدیک یہ قید اتفاقیہ ہے, اگر کشائش ہے تب بھی جائز ہے, اور نہیں ہے تب بھی جائز ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارا ایمان جانتے ہیں. یہ نہ سوچنا کہ کنیز کے ساتھ کیوں نکاح کرو، کنیز بھی ایمان والی ہو سکتی اور حرہ بغیر ایمان کے ہو سکتی. بعضکم من بعض، آپس میں ایک ہو، فنکحوہن، نکاح کر لو ان کنیزوں سے، باذن اہلہن، بے اجازت ان کے مالکوں کے. شوافی کے نزدیک آیت کا عموم مانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خاتون کے نکاح کے لیے بھی اس کے رشتہ داروں کا اذن شرط ہے، لیکن بیشتر قرآن کریم کے اندر جو نکاح کے سیغے ہیں وہ خاتون کی طرف مضاف ہے. اور یہاں چونکہ صراحتاً کنیز کا بیان ہے، اس واسطے ان کا دوسرے عموم پر لے جانا ٹھیک نہیں ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، دے دو ان کنیزوں کو ان کے مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق. محسنات، عفیفہ ہونا چاہیے. دیکھو تیسرا معنی آگے، غیر مصافحات، نہ پانی نکالنے والی ہو، ولا متخذات اقدان، اور نہ بنانے والی ہو چوری چپ کے یار. اقدان خدن کی جمع ہے، خدن اس یار کو کہتے ہیں جس کے ساتھ در پردہ معاملہ چل رہا ہو. توبہ، قرآن کی بلاغت دیکھی، فیل کے لیے نئے ایسی رڈون کے لیے ہے اس میں خدن. اب اس کی اور تشریح مناسب نہیں ہے، بی بی ابھی سن رہی ہے، تفسیروں میں یہاں سب لکھا ہے. یعنی ایسی کنیز سے بھی نکاح کی ضرورت نہیں ہے جو بد چلن ہے، یہ مطلب ہوا. کنیز کے ساتھ نکاح ہے بشرط ایمان اور بشرط عفت. اگر وہ بد چلن ہے اور یار باش ہے تو اس کے ساتھ بالکل نکاح کی ضرورت نہیں. تو سمرا مسئلہ کا یہ نکلا کہ ایسی عورتیں اور خاندان جن میں عفت و پاک دامنی نہیں ہے ان سے پرہیز چاہیے. فَإِذَا أُحْسِنَّا، بس جس وقت ان کی شادیاں ہو گئی، آئے ہے، فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، بس اگر یہ کر گئی بے حیائی، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، بس ان کنیزوں پر آدھی سزائیں وہ جو حرے پر ہے. سزا میں سے کنیز اگر بدکاری کی مرتکب ہو گئی تو اس کو 100 کی جگہ 50 کوڑے لگیں گے، نعمت مکمل نہیں. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ واسطے ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں گناہ میں مبتلا ہونے سے تم میں، ان کو اجازت دی کہ آپ کنیز سے شادی کریں. وَأَن تَصْبِرُوا، اور تم صبر کرو، اور ایسے لوگوں سے بچو، خیر لکم، بہتر ہے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. سورة النساء اصلاح المعاشرت میں واقع ہوئی ہے. معاشرہ چند چیزوں پر قائم ہے جن میں سے 16 مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق رعایا سے ہے، یعنی حاکم اور امیر کے بغیر لوگ اسے انجام دے سکتے ہیں. 8 مسائل ایسے ہیں جن کے نفاذ میں اور ان پر عمل کرنے میں حاکم اسلامی کی ضرورت ہے. چنانچہ سورت کے 2 حصے ہیں، اولاً 57 آیات میں 16 احکام ہیں اور دوسرے حصے میں 75 آیات میں 8 احکام ہیں. معاشرہ کے اندر اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ انسان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہو، تاکہ حسب حال سلوک اس کے ساتھ کیا جائے. اگر انسانوں کے مقامات اور مرتبے ضائع ہونے لگے تو معاشرہ ڈوب جائے گا. اگر انسانوں کے مقامات اور مرتبوں کا لحاظ نہ ہو، چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا بنایا جائے، تبھی قیامت کی سزا سازگار ہو جائے گی. اس لیے اس صورت کی ضرورت معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس میں رعایا اور رعایا مار رائی اور خود مراتب الرعایا تینوں کا بیان ہے. ابتدائی حصے میں 16 احکام ہیں، دوسرے حصے میں 8 احکام ہیں، اور صورت کے آخر میں لوگوں کی قسمیں ہیں، ان کی پہچان کے طریقے ہیں، ان کے ساتھ برتاؤ کرنے کا انداز ہے. چنانچہ یتیموں کا مسئلہ، ان کو مال ادا کرنے کا مسئلہ، شادی کا مسئلہ، ان کے مہر کے تقرر کا مسئلہ، یتیموں کے اموال سے بچنے کا مسئلہ، توریث، توسیہ، دین اور بدچلن اور بد کرداروں کو سزا دینے کا مسئلہ، زمانہ جاہلیت کی طرح خواتین کو روندنے سے منع کرنے کا مسئلہ، خاتون سے باوجود ملاپ کے مہر یا کوئی چیز واپس نہ لینے کی تاکید، منکوحات الآباء سے پرہیز کرنے کا مسئلہ اور محرمات تابیدیہ، یہ اب تک بیان ہو گئے جن کی مختلف اقسام ہیں. محرمات ایک تو نسبیہ ہیں، جیسے ماں باپ، بہن بھائی، پھوپھی خالہ، نانی دادی، یہ، اور ایک رضائی ہے جن سے دودھ پی چکا ہے، ازجان بھی شیر بے ہم خوشوان و ازجان بھی شیر خوار زوجان افرو، اور تیسری محرمات سببی آئے، جیسے بیوی کی موجودگی میں اس کی محرمات، بیوی ہو یا نہ ہو ساس کے ساتھ ہمیشگی کی حرمت، یا بیٹے کی بیوی یعنی بہو کے ساتھ بھی تابیدی حرمت. مطلقاً کسی کی منکوہ حرام ہے جب تک وہ اس کے نکاح میں رہے، والمحصنات من النساء. کنیزیں حلال ہیں اور ان کے استعمال کے تین طریقے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کنیز بنے گی کب؟ سلاسل جو غلامان کہتے ہیں وہ اسلام کی حکمت عملی سے ختم ہو گئے، کیونکہ اسلام نے ایسی حکمت عملی رکھی کہ اگر کوئی قتل کرے تو بھی فرمایا فک و رقب و غلام آزاد کرو، اور اگر کوئی قسم کھائے تو کفارے کے لیے فرمایا فک و رقب، اگر کوئی زیار کرے تو بھی فک و رقب، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا فک و رقب، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان خریدے جائے اور بیچے جائے، الانسان لا یباع ولا یشتری.
ایک ہی صورت باقی ہے کہ اسلامی ملک کی زیر سربراہی مجاہدین غیر اسلامی ملک سے جنگ کر لیں اور وہاں سے کفار پکڑے جائیں اسارا اور امیر المومنین اور کمانڈر ان چیف کی اجازت سے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائے تو ان کے مرد ہمارے غلام ہوں گے اور ان کی عورتیں ہماری کنیزیں ہوگی. اس پر اتفاق ہے پوری امت کا. فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک استخدام مطلق جائز ہے, استخدام ماتحت الاسفل ناجائز ہے. الا ان تکون کتابیہ اے یہودیت او نصرانی عالمگیری میں ہے. امام اعظم فرماتے ہیں کہ نطفہ مومن محترم ہے, لا یذوہ الا فی محلہ. لہذا غیر کتابیہ اگر کنیز بن بھی گئی اور خدمت کرے لیکن استمتاع ما تحت الازار نہیں ہو سکتا. والمسألة مبسوطة في محلها ومن شاء التفصيل والتدليل فعليه أن يراجع إلى محيط البرهاني أو المحيط للسرخسي أو المبسوط لشمس الأئمة الزرنوجي أو السرخسي. ایک مسئلہ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ تم جب شادی کرو تو خاتون کا مہر مقرر کرو. اس پر بھی اہل سنت والجماعت کے تمام جماعت کا سلفاً خلفاً اتفاق کہ بغیر مہر کے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا. اس فرق کے ساتھ کہ دیگر ائمہ کے ہاں سے نکاح کا لغم ہوگا اور ہمارے امام کے نزدیک مہر مثل یا مہر شریع آ جائے گا تو نکاح درست. نکاح مشروع کے لیے شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نکاح کا ارادہ ہو, صرف وقت گزارنے کا نہ ہو, محسنین غیر مسافحین. یعنی نکاح کے اہم میں مناسب میں سے یہ بھی ہے کہ ایک شخص جب ایک خاتون کو اپنے عقد میں لیتا ہے تو عمر بھر کا رفیق حیات اس کو بنائے گا. اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ گرمی میں اور شادی ہو, سردی میں اور ہو, کابل میں اور ہو, کاشغر میں اور ہو, جیسے بعض سفرا اور بعض تجار الفجار کرتے. یہاں سے ایک مسئلہ نزائی بنا ہے, فما استمتعتم به منهن, پس وہ کہ تم فائدہ اٹھانے لگے عورتوں سے, فآتوهن اجورهن فریضہ, پس دے دو ان کو ان کے مہر جو مقرر کیے گئے. فریضہ ما قررتم لها, استمتاع کے معنی ہے بیوی سے متمتع ہونا اور لطف اندوز ہونا. من تمتع بالعمرۃ الی الحج, ایک ہی سفر میں دونوں ہو تو متمتع ہو گیا یا قارن ہوا اگر احرام بھی ہے تو. چنانچہ حج کے اندر مستقل متع کا ذکر ہے کتاب الحج میں, متعۃ الحج. سورۃ بقرہ کے اندر نکاح کا متع گزرا ہے, فمتعوہن علی الموسی قدرہ وعلی المقتر قدرہ, کہ اگر خاتون کو طلاق دی اور کچھ تقرر نہیں ہوا تھا تو چلو ایک جوڑا بطور فائدہ پہنچانے کے دے دینا. بتایا تھا کہ ہر متعلقہ کے لیے جوڑا مستحب ہے اور جس کا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اس کے لیے واجب ہے. تو متع کا لفظ شریعت کے اندر وقتی فائدے کے لیے آتا ہے. ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں ہو گئے تو متمتع ہے, اور طلاق کے بعد بیوی کو کوئی تحفہ دے دیا تو متعت النکاح ہے. روافض اثنا عشریہ امامیہ نے کہا ہے کہ اس سے مراد متعت النکاح ایک علیحدہ تعبیر کے ساتھ ہے. وہ اس طرح کہ اگر کسی خاتون کو اس پر رضامند کر لیا جائے کہ کچھ پیسے لے اور وہ وقتی طور پر آپ کو خوش کر لے, اتمتعو بک الى قضاء مدت بقضاء درہم, فہذا عندہم نکاح وان لم یکن فیہ شاہدان ولا مہر ولا شرط من شرائط الاسلام. وہ کہتے ہیں کہ یہی نکاح ہے. اہل سنت والجماعت اور پورے عالم اسلام نے ہمیشہ کہا ہے کہ نکاح کے محکم احکام موجود ہیں. اول تو اس قسم کا کوئی متع ہوا نہیں ہے, اور اگر ہوا ہے جیسے غزوہ اوطاس میں تو خیبر میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الخیبر ان اکل لحوم الحمر الانسیہ وعن متعۃ النساء. یہ کہتے ہیں کہ تبوک میں دوبارہ صحابہ نے متع کیا ہے, تو نووی وغیرہ حضرات تو نسخ مرتین کے قائل ہو گئے. لیکن حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کہی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو متع روافض کے ہاں رائج ہے, اسلام میں اس کا کوئی بنیاد کوئی احساس نہیں. فیض الباری جلد رابع صفحہ 137-138. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایک سفری نکاح ہوتا تھا اور اس میں باقاعدہ شاہدین اور مختصر سا مہر ہوتا تھا. چنانچہ صحابہ نے باقاعدہ چادر پیش کیے, بعض تحفہ تحائف بھی ایسی عورتوں کو دیے. اور فرمایا کہ اس کی اجازت اسلام نے کبھی بھی نہیں دی. یہ زمانے جاہلیت کے اندر وہ جو چار نکاح ام المومنین حضرت عائشہ بخاری جلد ثانی کتاب النکاح کے اندر بیان کرتی ہے, ان میں سے ایک نکاح تھا. جب اسلام کو پتہ چل گیا اور لوگ اسلام میں آئے تو تین کو ڈسمس کر کے صرف ایک نکاح تابیدی کو محسنین غیر مصافحین کو برقرار رکھا. تو ممکن ہے کہ بعض غزوات کے اندر جو صحابہ کو پیش آیا ہے یہ واقعہ, ان کو نسخ واضح نہ ہو, یا عبداللہ ابن زبیر اور حضرت ابن عباس کے بارے میں جو مشہور ہے تو عبداللہ ابن عباس کو نسخ واضح نہیں ہوگا. لیکن حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ہے کہ مجھے اگر آج سے پتہ چلا کہ کسی شخص نے متع کو جائز کہا ہے تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا. اور روح المعانی میں لکھا ہوا ہے کہ آخر مستقر علیہ الامر, تمام صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ متع حرام نہ جائے. قرآن کریم کی آیات جن میں ہے والذین علی فروجہم یحافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, کہ بیوی اور کنیز کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون, اگر کسی نے اس کے سوا کوئی چڑھ چاڑی کی تو وہ بہت بڑا ظالم و بے انصاف ہوگا. اور روافض اس بات کی کوشش میں ہیں کہ اس کو نکاح ثابت کریں. ان کی کتابوں کے اندر موتے کو لکھا ہے نوع من النکاح، لیکن جو صورتحال پیش کی جا رہی ہے وہ قطعی طور پر نکاح کی نہیں ہے، یہاں تک کہ نہ شاہدین ضروری ہے نہ مہر ضروری ہے. حتی قیل اذا جامعہا وامنا فی فرجہا ونوا باول قطرۃ من المنی فہذہ اجرۃ البدع. شیعوں کے معتبر کتاب تہذیب الاحکام کے اندر موجود ہے یہ قاعدہ، بلکہ شیعہ مصنفین نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موتے کو نافذ نہ کرتے تو دنیا کے اندر زنا ہی نہیں تھا، مطلب یہ کہ جو بھی زنا ہوتا وہ سب جائز ہے. فلا حول ولا قوت الا باللہ فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضا. میں ایک دفعہ ریل گاڑی میں آ رہا تھا، لاہور سے میں سوار ہو گیا، لیکن ڈبہ پشاور کا تھا، اس میں کچھ کوہاس کے شیعہ بیٹھے تھے، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی پختون بھی شیعہ ہوتا ہے. وہ پشتو بول رہے تھے، وہ تھے بڑے پاڑا چنار اور کوہاٹ والے شیعہ تھے. تو باتوں میں یہ موتے کا مسئلہ ہوا، میں نے اس کو بیان کیا تو وہ ایک شخص بہت ناراض ہو گیا، اس نے کہا مولوی غلط باتیں کرتے ہیں، اور ایسا کسی کے ہاں نہیں ہے یہ. میں نے کہا نہیں، شیعہ مذہب میں اس طرح ہوتا ہے، اور یہ ان کا مضبوط مسئلہ ہے، اس پر وہ اہل سنت سے مناظرے کر رہے ہیں، کہتے تم لوگ ہم سے متاثر کرنے کے لیے ایسی غلط باتیں کرتے ہو. خیر باتیں ہوتے ہوتے وہ پھر اس پر آ گیا کہ جی شیعہ مذہب جو ہے یہ اہل بیت کا ہے، یہ صحیح ہے، اور بقیہ مذاہب جو ہے وہ تو تمہارے اماموں نے بنایا، ابو حنیفہ شافعی مالکی، غلط. میں نے اس کو، چونکہ میں بھی بالکل درجہ رابعہ خانے سے پڑھتا تھا، تو ایسے میں نے اس کو کہا کہ تم شیعہ مذہب کو حق سمجھتے ہو. اس کے ساتھ ایک بہن تھی جو 17-18 سال کی ہوگی، وہ کراچی کسی کالج میں پڑھ رہی تھی، اس کے لیے لے کے آ رہا ہے. میں نے کہا اس کا متر کراؤں مجھ سے، جب تم اتنا ضروری سمجھتے ہو اس مذہب کو. میں تو اس کو رسوا کرنے کے لیے اور اس کو خاموش کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، وہ بہت زیادہ ناراض ہو گیا، غصہ ہو گیا، اور پھر خیر لوگ بیچ میں آئے، رفع دفع کیا، مجھے بھی بٹھایا، اس کو بھی بٹھایا، اور جنگ ختم ہو گئی. رات کو میں اپنے برت سے سو رہا تھا اوپر، تو کسی نے میرے پیرے سے ہلایا، تو میں ڈر گیا کہ شاید وہ شیعہ ہی ہوئے، وہ کوئی جھگڑا کر رہا ہے. میں جب بھی اٹھ بیٹھا تو اس نے مجھے کہا کہ ہماری بہن جو ہے نا وہ موتے کے لیے تیار ہے، آپ جو ہے نا تیار ہو جائیں. تو میں جب نیچے اترا، دیکھا میں نے، تو واقعی وہ بالکل زیب و زینت کر کے، پاؤڈر سرخی لگا کے جیسے پہلی رات کی ہوتی، اور سرما ڈال کے، اور نئے دوپٹہ اس سے نکال کے بکس سے وہ اوڑھ کے بیٹھی ہوئی. مجھے کہا آپ کوئی جگہ بناؤ جاؤ. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ بڑا بیوقوف آدمی ہیں، اور واقعی کافر تو ہے ہی، بیوقوف بھی بہت ہے. میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ یہ تمہارے ہاں ہے، ہمارے ہاں تو یہ زنا ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے تو شیعہ ہونا پڑے گا، اور میں تو شیعہ مذہب کو یہود کا شاخصانہ اور بہت بڑا پروپیگنڈا کہتا ہوں. تو میں نے کہا یہ ہمارے مذہب میں نہیں ہے، اس لیے مسلمان کے لیے ناممکن ہے. تو مجھے کہ خبریں گے ختم ہو. تو ان کا مضبوط مسئلہ ہے بالکل، یہاں تک کہ متے کے لیے الگ تحقیق کوئی شرط نہیں ہے. حائضہ بھی کر سکتی ہے، نفسا بھی کر سکتی ہے، حاملہ بھی کر سکتی ہے، اور بوڑھی بھی کر سکتی ہے، کنوار بھی، کسی موسم میں، بس جس موسم میں کوئی چاہے اور جس موسم کی ضرورت ہو. چونکہ اس حقیقت میں یہ کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام سے بغاوت کی نشانی ہے. یہ ایک گروپ نے بغاوت کی ہے, جیسے پہلے بتایا ہے یہود کا سارا عکس ہے, عکس مستوی ہے یہود کا. اس لیے تمام وہ مسائل جس میں اسلام کے اندر عفت و پاکدامنی ہے, رفت کے اندر وہ سب تس نس ہے. یرید اللہ لیبین لکم, چاہتے اللہ کے بیان کرے تمہارے لیے, اللہ چاہتے ہیں کہ بیان کر کے کھلے سب. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم, اور سمجھا دے تم کو ان لوگوں کے طریقے جو تم سے پہلے گزرے. ویتوب علیکم, توبہ قبول کرے تمہاری. اللہ علیم الحکیم, اور اللہ علم و حکمت والے. اللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ چاہتے ہیں کہ توبہ قبول کرے تمہاری. ویرید الذین یتبعون الشہوات, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیچھے پڑتے ہیں شہوتوں کے, شہوت پرست قوم جیسے روافض, شہوت پرست قوم جیسے پرویز, شہوت پرست قوم جیسے مرزائی. اہل باطل کے ہاں دو چیزوں کا سے کام چلایا جاتا ہے, ایک زر سے اور دوسرا زن سے. تو شہوت پرست چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما, کہ تم بہک جاؤ بہکاوے دور کے. مال امیلو کے معنی آتے ہیں دل دل, مال فلان کے معنی یہ بھی آتے ہیں کہ وہ بالکل بھٹک گیا. کیونکہ آدمی جب بھٹکتا ہے نا تو وہ آہستہ آہستہ نرم ہوتا ہے. یرید اللہ یخففانکم, چاہتے ہیں اللہ کہ ہلکا کر دے تم سے گناہوں کا بوجھ. وخلق الانسان ضعیفا, اور پیدا کیا گیا انسان ناتوان. انسان جتنا بھی طاقتور ہو کچھ دیر گزرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس کرتا ہے, جس قدر بھی یہ سیر ہو جائے کچھ دیر بعد بھوک لگ جاتی, جس قدر بھی یہ بھوکا ہو کچھ دیر بعد کھانے سے بیزار ہو جاتا ہے کہ میں اور نہیں کھا سکتا. زوف اس کا ہر وقت ظاہر. تخلیق جو انسانیت کی ہے بلکہ مخلوق کی ہے, اس کے اندر بنیاد زوف. بیماری اس پر حملہ کرتی, پتھر اس کو لگ سکتا ہے, مٹی یہ نہیں کھا سکتا, تنکا اس کو چپ سکتا ہے, چوئنٹی اس کو کاٹ سکتی ہے, بچو اس کو کاٹ. کس قدر کمزور ہے اور ناتوان. جب اللہ پر ایمان برقرار کر لے تو اس جیسا طاقتور کوئی اور نہیں ہوتا. خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ شیر پکڑتا ہے, اونٹ جیسے بڑے جانور کے منہ میں ناک میں مہار نکیل ڈال لیتا ہے. اور دنیا کے بڑی سے بڑی طاقتور مخلوق بھی ایک نہ ایک دن اس کے قابو میں آ جاتی ہے. وخلق الانسان ضعیفا, مورخین نے لکھا ہے کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو خلافت دی. وہ کافی سال گزرنے کے بعد ایک دن حضرت اقدس معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ سنجر سے ملنے کے لیے آ رہے تھے, تو اس نے شیر کو سواری کے طور پہ استعمال کیا, بھیڑیے کے اوپر سامان لدوایا, اور ایک گوہ جو ہے گوہ اس کو سر پہ رکھا بطور ٹوپی کے, اور سام کو اس کے اوپر پگڑی کی طرف لپیٹا, اور دو جانوروں کے جوتے بنائے. مطلب یہ کہ میں نے ولایت کے اندر بہت ترقی کی, اور دیکھو مرید کس مقام کو پہنچ گیا, سارا جنگل جو ہے نا وہ میرا لباس بنا ہوا. حضرت کے یہاں جب تشریف لایا, السلام علیکم, جس گئے تھے دیکھا, لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو خلافت اس لیے دی تھی کہ آپ اللہ کے مخلوق کو تکلیفیں پہنچائیں, سب کو کام سے نکالا ہے. بس یہ کہنا تھا کہ بچھو بھی اس کو کاٹنے لگا, سانپ بھی اس پر حملہ اور ہوا, اور شیر بھی اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا. بڑا گھبرایا کہ ہوا کیا. حضرت نے فرمایا, اصل میں جب تک تم متبع سنت تھے اور دین کے پابند تھے تو ہر مخلوق تیری تابعدار تھی, اب جب ہم نے اعلان کر دیا کہ یہ تو سرکش و باغی ہے تو تمام نسبتیں تیری ختم کر دی گئی. خلق الانسان ضعیفا, وہ انسان کیا کمزور بنا ہے, اس کی کمزوریاں دیدے دی ہے, اس کو خود بھی اپنی کمزوریوں کا بڑا احساس ہے. جب گرمی آتی ہے تو یہ پہلے سے انتظام کرتا ہے, جب سردی شروع ہوتی ہے تو پہلے سے کمبل چادر کوٹ سب گرم چیزیں تلاش کر کے رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ واقعی میں بہت ناتوان و کمزور ہوں. اس ناتوانی کا اثر زندگی پر ہو رہا ہے. شہوت کی وجہ سے یہ زنا کر لیتا ہے, نکاح کا انتظار نہیں کرتا. بھوک اور ضرورت کی وجہ سے یہ چوری کر لیتا ہے, کمانے یا کسی کی اجازت کا انتظار نہیں کرتا. مال کے شوق میں قتل بھی کر لیتا ہے, یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد مجھے مل سکتا ہے. وخلق الانسان ضعیف, پیدا کیا گیا انسان ناتوان. اول الخلق, حضرت آدم کو بھی تاکید کی گئی تھی لا تقربا ہذہ الشجرہ, لیکن ازر و زور حضرت آدم اس کے قریب ہوئے اور اس میں سے کھا گئے. نسی آدم ولم نجد له عزما. یا ایھا الذین آمنوا, اے مسلمان, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, نہ کھاؤ مال اپنا یعنی مال ایک دوسرے کا باہم نہ حق طریقے سے. کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ایک پائی بھی کسی کی ناجائز اٹھائے. صحیح مسلم میں ہے لا یحل لامرئ مسلم ان یاکل مال اخیہ الا من فی قلبہ او کما قال. کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ مسلمان کا مال لے الا یہ کہ اس کی خوش دلی سے. چنانچہ علماء نے اس سے بڑے مسائل متفرع کیے. مثلا شراکت کے اندر دو آدمیوں نے پیسے ڈالے, ایک حمید نے اور دوسرے عظیم نے, کہ ہم تبلیغ میں نکلیں گے جب تفسیر ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد وہاں مختلف چیزیں کھائیں گے. حمید جو ہے یہ موٹا تازہ ہے اور عظیم دبلا پتلا ہے. یہ بڑے بڑے نوالے لیتا ہے, وہ تھوڑا چھوٹا لیتا ہے. یہ زیادہ کھاتا ہے, وہ کم کھاتا ہے. تو اصل مشروعیت کے اعتبار سے یہ شراکت صحیح نہیں, لیکن عرف کے بنا پر کہ عرف کے اندر ایک شریک دوسرے شریک کے ساتھ یہ حساب نہیں کرتا, اس کو عفو کیا گیا, جس کو کہتے استحسان بالعرف. عرف کے اندر دو آدمی مل کر کھانا کھا رہا ہے, ایک تیز تیز کھا رہا ہے, دوسرا آرام آرام سے کھا رہا ہے. وہ آرام آرام سے کھانے والا تیز کھانے والے کو نہیں کہتے کہ تم ٹھہرو, کہ جتنے لقمے میں لوں اتنا لوگ, ایسا نہیں. تو استحسان بالعرف کے طور پر اس کو معاف کر دیا گیا اور یہ حلال ہو جائے, ورنہ روزانہ تبلیغیوں کی مشتق ریبانی ہوگی. اگر کہیں ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے کہا سیب میں بوتل نہیں پیتا ہوں تم لوگ پیتے ہو, اور میں چائے پیتا ہوں تم دودھ پیتے ہو, اور میں خالی ٹھنڈا پانی پیتا ہوں تم آئس کریم بھی کھاتے ہو, اور ہم شراکت میں ہیں, تو اس کا پیسہ واپس کرنا پڑے گا. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. کبھی ایک قیاس جلی ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک قیاس خفی آ جاتا ہے, لیکن وہ بھی طاقت کے اعتبار سے بہت زبردست ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں استحصاب. ابوبکر جساس نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہے الفصل والوصل. سب سے طویل رد اس میں امام شافعی کا ہے, کیونکہ انہوں نے استحصاب کا انکار کیا ہے. موجودہ زمانے کے طلباء اور علماء کے لیے بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زائد الکوثری رحمت اللہ علیہ کی کتاب فقہ اہل العراق و حدیث ہو, اس میں استحصان باقاعدہ ہے. میں نے کتبخانے والے کو ہدایت کی ہے کہ وہ چند دن میں شیخ کوثری کی تمام کتابیں حاضر کر کے وہاں رکھ لیں انشاءاللہ. کبھی کبھی استحصان بھی ضرورت ہوتا ہے. استحصان بھی ضرورت اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک موچی کو کہا کہ میرے لیے جوتے بناؤ, اس نے کہا بن جائے گا, آپ کا ناپ لے لیا, چمڑا آپ کو دکھایا,
اور آپ کو کہا کہ 15 دن کے بعد جوتا تیار ہو، لیکن وہ آپ کو کہتا ہے کہ صاحب آپ غائب ہو جائیں گے اور میرا جوتا کوئی اور خریدے گا یا نہیں، اتنی محنت کروں گا، تو تم ایسا کر لو کچھ پیسے مجھے ایڈوانس دے دو. اس کو سائی کہتے ہیں. سائی سوال یہ ہے کہ چمڑے بھی اس کے پاس، جوتے بھی اس کے پاس، کس چیز کے ایڈوانس لے رہا ہے؟ بے المادو ملا ہے جوس. لیکن لوگ صنعت کے اندر اس کی جہت دیتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں، تو استحصال میں ضرورت کے طور پر مان لیا کہ خیر پیسے دے دے گی درست. اللہ. اور بھی استحصال کی اقسام ہے، بعضوں نے 4 بنائی، بعضوں نے 6. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہیں کھاؤ مال ایک دوسرے کا باہم نہ حق طریقوں سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ وہ کاروبار ہو، انترازم منکم، تمہاری راضی خوشی سے، تجارت کے لیے شرط ہے کہ فریقین راضی ہو. ولا تقتلوا انفسکم، مارنا نہیں ایک دوسرے کو، ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تو تم پر بہت مہربان ہے. تو تم کیسے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ تجارت کے بعد قتل کا ذکر ہوا، تجارت اگر بگڑ جائے تو قتل و غارت گری ہوتی ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا و ظلما، جو کوئی کرے گا ایسا زیادتی کر کے اور ظلم کر کے، فسوف نصلیہ نارا، پس ہم قریب ڈال دیں گے اس کو آگ میں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. یہ دونوں کے ساتھ لگ رہا ہے، جو ناحق مال کھائے، جو قتل کرے، دونوں کے لیے سزا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچنے لگے بڑے ان گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا، تو کفر عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے تم سے تمہارے چھوٹے گناہ، اور ندخلکم مدخلا کریما، داخل کر دیں گے تم کو عزت کے داخلوں میں، بہترین جگہ مل جائے گی، عزت کی جگہ مل جائے گی جہاں تم رہو. فرمایا کہ کبائر سے بچو، صغائر معاف ہو جائیں گے. ما هو الفرق بین الصغیر والکبیر، ففیہ اقوال ثمانیہ، 8 اقوال ہے. پہلا قول یہ ہے کہ جس کا منع نص میں وارد ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس کا منع اجتہاد سے ثابت ہے وہ صغیرہ ہے. اس قول کے مطابق شراب اور جوا یہ کبیرہ ہے، افیون اور چرس اور بنگ اور ہیروئن ویروئن یہ سب صغائر ہے، نصوص نہیں، یہ قیاسی چیزیں. دوسرا قول یہ ہے کہ جس چیز کی وعید آئی ہے اس پر سزا سنائی گئی ہے وہ کبیرہ ہے، اور جس پر تنبیہ تو ہے وعید سزا نہیں ہے وہ صغیرہ. تیسرا قول یہ ہے کہ جن چیزوں کی سزا شریعت نے مقرر کی ہے، جیسے قطعیت، سرقہ پر، سمانین جلدہ، قذف پر، مئ جلدہ، زنا غیر محسن پر، رجم شادی شدہوں کے لیے، یہ حدود جتنے ہیں ان کے مستوجبات کبائر ہیں اور بقیہ صغائر ہیں. کتنے ہوئے؟ چوتھا قول یہ ہے کہ حدیث میں جن 7 کا ذکر ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، اے المہلکات، جن میں شرک باللہ ہے اور قتل النفس ہے، حقوق الوالدین ہے، اکل الربا ہے، اور مدمن الخمر ہے، 7 وہ گناہ جو حدیث میں آئے ہیں کہ یہ ہلاک کرنے والے ہیں، وہ کبائر ہیں، اور ان کے علاوہ جتنے ہیں سب صغائر. امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں کہا ہے کہ ہر گناہ اپنے مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے اور ماتحت کے اعتبار سے کبیرہ ہے، اس کو نسبت اضافی کہتے ہیں. اس طرح پھر قتل جو ہے یہ کفر کے مقابلے میں صغیرہ ہے، لیکن یہ جھوٹ بولنے کے مقابلے میں یہ کبیرہ. ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر صغیرہ بالاصرار کبیرہ ہے.
اور ہر کبیرہ بالاستغفار صغیرہ. کہتے ہیں کہ یہ صوفیہ کی تعریف، لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاسرار. ایک تعریف حافظ ابن تیمیہ نے یہ کیا ہے کہ جس کا گناہ ہونا سب کو معلوم ہے وہ کبائر ہے، اور جن کا گناہ ہونا سب کو ایک جیسے معلوم نہیں ہے وہ صغائر. جیسے اس زمانے میں یہ لوگ کپڑے، مرد جو ہے کپڑے کم پہنتے ہیں اور جسم ان کا کھلتا ہے اور وہ کھلاڑی بنے ہوئے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا، ورنہ یہ حجاب فرض ہے. اس تعریف کے مطابق ان کے حق میں یہ صغیرہ ہے. ایک تعریف کبیرے اور صغیرے کی یہ ہے کہ بوقت ارتکاب کے جب نیت موجود ہو تو یہ کبیرہ ہے، اور ارتکاب معصیت کے وقت نیت نہیں ہے، غفلت ہے یعنی نسیان بھول چوک ہے، صغیرہ. ایک تعریف سفیان نے کی، وہ کہتے ہیں کہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے توفیق سلب ہو جائے اور توبہ نہ کر سکے، اور صغیرہ اس کو کہتے ہیں کہ توفیق برقرار رہے اور آگے مستغفر تائب رہے. آخری تعریف یہ کہ ہر وہ گناہ جس کے ارتکاب سے شاعر اللہ متاثر ہوتے ہیں وہ کبائر ہے. اس تعریف کے مطابق داڑھی موندنا بھی کبیرہ ہے، پر راضیہ میں ہے کہ داڑھی جو ہے نا شاعر میں سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، یہ خود تعریف ہوگی، اگر تم بچنے لگے ان بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا. ما تنہون عنہ یہ کبیرہ ہے. نکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دیں گے تم سے تمہارے گناہ. وندخلکم مدخلا کریما، اور داخل کر دیں گے تم کو ایسی جگہ میں جو عزت و شرف کی ہوگی، وہ جگہ جنت ہے جہاں ہمیشہ کی عزت اور شرف ہے. کبیرے اور صغیرے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کبیرہ نہ کرے اور صغیرہ کرتا رہے. صغیرے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہیں کرتے ہیں صادر ہو گئے. صوفی کرام تو اس کو بھی کبیرہ کہتے ہیں کہ ایک شخص بات کر رہا تھا ختم نہیں تھی اور آپ نے شروع کر دی. ایک مسجد میں پہلے سے چلا ہوا ہے اور آپ اس کو راستے میں دھکا دے کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ بھی کبیرہ ہے. لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصى، ایک شاعر کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے کو چھوٹا گناہ نہ کہیں، یہ پہاڑ جو ہے کنکریوں سے بنا ہے. اندھ کندک بہم شبد جو پیار، دانہ دانہ غل در امبار. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت تصویر بنانا کبیرہ گناہ ہے یا صغیرہ؟ پوچھنے والوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کبیرہ ہے تو بچیں گے، اور اگر صغیرہ ہے تو چلو خیر ہے تو میں استغفار کر لیں گے. تو مولانا اشرف علی صاحب نے جو جواب لکھا ہے ملفوظات کمالات اشرف میں، بڑے وقت کے عجیب انسان ہیں.
مولانا علی کا افسوس، کپڑوں کے بکس میں آپ کی چنگاری رکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ یہ چھوٹی ہے خیر، بلکہ کہا جلدی بکس کھولو، جلدی نکالو، یہ چھوٹی سی چنگاری بھی پورے بکس کو جلا سکتی ہے اور پورے گھر کو تباہ کر سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت روح المانی میں ہے، کہ گناہ کرتے وقت یہ خیال ہو کہ معاف کرا دوں گا، یہ کبیرہ ہے. حافظ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتے وقت کہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو کافر و مرتد ہو جائے، کہ وہ معصیت کے لیے خدا تعالیٰ کی صفت غفوری استعمال کر رہا ہے، کہ میں اس لیے زنا کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کرے گا، تو زانی کے حق میں اللہ معاف کرے گا یا اس کو سزا دے گا؟ قتل اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تو قتل کی سزا تو اللہ نے مقرر کی، من یقتل مومنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ. تو ان سزاؤں کا انکار ہو رہا ہے. اب کتنی ہوئی؟ ان تجتنبوا، کہیں کہتے نو، کہیں کہتے دس، کہیں کہتے بارہ. اگر تم سے اتفاق مانگا گیا تو دو سال میں بھی نکلو. گلہا رنگا رنگ سے ہے رونا کی چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیر اختلاف سے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. فخر رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ کبائر سے جب آدمی بچتا ہے تو خطیات اس طرح معاف ہوتی ہے کہ خطیات سے نفرت ہو جاتی ہے، اور جس گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. ولا تتمنوا، آرزو نہ کرنا، ما فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض، وہ جو برتری دی اللہ نے اس سے بعض کو بعض پر. امام مجاہد سے مروی ہے کہ ام سلمہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یغزو الرجال ولا نغزو وانما لنا نصف المیراث، ہم جہاد میں بھی نہیں جا سکتے عورتیں اور ہمارا میراث بھی آدھا ہے، سارے احکام کے اندر ہم پیچھے ہیں. یہ کیوں؟ تو آیت آ گئی کہ ایسی خواہش مت کرو کہ کیوں برتری دی ہے اللہ نے بعض کو بعض پر. ماں استفہامیہ لے لیا. اور ولا تتمنوا بما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، موصول ہو گیا. اور مت خواہش کرو ما فضل اللہ به، وہ جو فضیلت دی اللہ تعالی نے تم میں سے بعض کو بعض پر. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس مال میں جو وہ انہوں نے کمایا، ان نیکیوں میں سے جو انہوں نے کمائی. وللنساء نصیب، اور واسطے عورتوں کے بھی حصہ ہے. مما اکتسبنا، وہ جو کماتی ہے. عورت کیسے کمائے گی بھائی؟ نماز پڑھتی ہے تو نیکی نہیں کماتی، شادی کرتی ہے تو خاوند سے مہر نہیں پاتی، باپ مر جاتا ہے تو یہ وراثت نہیں لیتی. یہ نہیں کہ دفتروں میں جا کے اور لوگوں کے ساتھ کرسی پہ بیٹھ کی، اور وہ بھی ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ بھی سیکنڈ ماسٹر صاحب بیٹھی. مما اکتسبنا واسأل اللہ من فضله، اللہ سے مانگو اس کا فضل. ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ کو سب پتا ہے. ولکل جعلنا موالیا، سب کے مقرر کیے ہیں ہم نے وارث. کیا موالی کے مراد ہیں؟ وارث. مما ترک الوالدان والاقربون، اور دوسرا ہے کہ موالی کے معنی حصص، سب کو ہم حصے دے رہے ہیں. مما اس مال میں سے ترکل والدان والاقربون, جو چھوڑ مرے ماں باپ و عزیز رشتے دار. والذین قدت ایمانکم, اور ان لوگوں کو بھی جن کے ساتھ مضبوط ہوئی ہے تمہاری قسم, یعنی جن کے ساتھ عہد و پیمان ہو چکا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین کو انصار کے حوالے کیا اور مواخات کرائی, ان کی بھائی بندی کرائی. فآتوہم نصیبہم, دے دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد حاکم بنائے گئے عورتوں پر. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بسبب اس کے کہ برتری دی اللہ نے بعض کو بعض پر. مرد کی ساخت میں, اس کی پیدائش میں, اس کی فطرت میں اللہ نے برتری رکھی. ایک بات تو یہ کہ پیدائش طرح ہوا, عورت اس طرح پیدا ہے کہ اس میں کمزوری ڈالی گئی, اور مرد اس طرح پیدا کیا گیا کہ اس میں اس کے مقابلے میں برتری ڈالی گئی. وَبِمَا أَنفَقُوا, اور بسبب اس کے کہ مرد خرچ کرتے ہیں. من اموالہم, اپنے مال میں سے, یعنی کمائے گا بھی مرد اور نفقات بھی مرد کے ذمہ ہیں. مرد عورت کو روٹی کپڑا مکان دے گا, عورت کے ذمہ نہیں کہ وہ خاون کو روٹی کپڑا مکان دے. کہتے ہیں کہ ایک وجہ تکوینی ہے, دوسری وجہ تشریعی ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مرد طبی طور پر خاتون سے کمزور ہو؟ جیسا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرد ہے لیکن بالکل نکمبا, عورت ہے لیکن بہت کارا والا. تو دنیا کے اندر کبھی اس کا عکس نظر آتا ہے, مگر عام قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مرد کو مردانگی کے ساتھ عورت پر برتری دی گئی, مرد کی ذمہ داری بڑھائی گئی ہے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ, پس نیک عورتیں تابعداری کرنے والیاں. حافظات للغیب, حفاظت کرنے والی خاون کی ادائی موجودگی میں. خاون تو چلے گئے تھے صبح, شام کو آئے گا, یہ نہیں کہ یہ کسی اور دفتر کے لیے روانہ ہو جائے. چمکی نتی حمیدہ, جو انگلشتتی بے گانا. اب شمع انجمن ہے, کبھی تھی چراغ خانہ. حافظات للغیب, خاون کی ادبی موجودگی میں اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے. اس کے مال, اس کے خزانے, اس کے بال بچے, اس کے گھر کے تمام چیزوں کی حفاظت عورت کے حوالے. بما حفظ اللہ, ان چیزوں کی جس کی حفاظت کا حکم دیا اللہ نے. سمجھ گئے نا کس کنائے اور کس بہترین طریقے سے کہا کہ خاون کی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے. واللاتی, وہ عورتیں بھی ایسی بھی دنیا میں ہوتی ہے. تخافونا, کہ تم ڈرتے ہو. نشوزہن, کہ وہ نافرمانی کر لے گی. نشازہ کے معنی ہے بات نہ ماننا. جیسے خاون نے کہا پانی لا, اس نے کہا نہیں لا سکتے, روٹی پکاؤ, نہیں پکا سکتے. یہ نشازہ فقالت, ناشزہ کا نفقہ نہیں ہے. خاتون جب خاون سے روٹ کی, ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے اور چند مہینے بعد مطالبہ کرتی ہے, تو خاون اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں بلا رہا تھا, یہ نہیں آ رہی. اور خاتون یہ ثابت کرے گی کہ یہ لینے آیا ہی نہیں ہے. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ خاون نے زیادتی کی تو نفقہ دینا پڑے گا وہاں کا بھی, اور اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ خاتون سرکش نافرمان ہے تو نفقہ نہیں ہے.
ناشدہ کے لیے نفقہ نہیں. خاتون کے مزاج میں اس قسم کی چیز ہے، کبھی ماحولیات کی وجہ سے، کبھی بعض حالات کی وجہ سے، بعض نسلیں اور خاندان ایسے ہیں کہ ان کی عورتیں سرکش ہوتی ہیں. فَعِزُوا اللَّهُ، تو ان کو واس کرو، نحمد ونصلی علی رسول الکریم. عماد جو ہے اپنی گھر والی کو واس کر رہا ہے. دیکھیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ خیال رکھیں، آپ میری بیوی ہے، میں خاون ہوں. فائزو ہننا، یا چلو چھ نمبر سنو، اقرار مسلم کراؤ، کچھ تو کرو. سب تقریر ہو کا کر، تقریر نہیں آتی مولوی صاحب کو. وہ جرو ہن فل مزاج، دور کر لو ان کو بستروں سے، یعنی ہم بستری مت کرو، علیحدہ ہو جاؤ. اور خاتون میں جب عزت ہو اور غیرت ہو اور وہ واقعی بیوی ہو تو وہ اس کو، اس جدائی کو برداشت نہیں کرتی. اور اگر آپ نے واز بھی کیا وہ ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے دو تین راتیں دور بھی کیا پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی، وضربو ہننا، تو اب ضربہ ضربو کا باب قائم کرو. یہ کہتے آئے کیسے ماروں گا، کیسے ماروں گا، کیسے ماریں گے، چھوٹا ہو ایسا مارو، کیسے ماریں گے. اور یہ کہتے کہ یہ تہذیب کے خلاف ہے. تو وہ جو چپل لے کے دبا دب مارتی ہے وہ تہذیب کے موافق ہے. قرآن نے کہا تم مارو، جیسے استاد شاگرد کو ایک لگا کے پھر وہ کافی دیر تک چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے، خوب شوق سے پڑھتا ہے. ایک بچہ شرارت کرتا تھا، استاد اس کو مارتا تھا، پھر دوسرے دن پھر کرتا تھا، تو کسی دوسرے بچے نے پوچھا کہ کیوں کرتے ہو جب استاد مارتا ہے؟ اس نے کہا جب تک استاد مارے نہیں یاد ہی نہیں ہوتا. باقاعدہ پٹنے کے لیے شرارت کرتا تھا. وضرب ہننا، پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ نفس قطعی رب العزت کے کلام میں مرد کو حکم ہے کہ خاتون کو مارے. تو جو لوگ اس مار کے قائل ہی نہیں ہیں وہ تو بحکم قرآن اسلام سے خارج ہے، وہ تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. وہ توبہ استغفار کلمہ شہادت اور نکاح بھی دوبارہ کروائے. جو یہ کہے کہ جی بیویوں کو مارنا جو ہے یہ ناجائز ہے یا بدتہذیبی ہے، معاذ اللہ. رہ گئی بات عدل کی، کہ جب خاتون مطیع و فرمان بردار ہے اور اس نے کوئی نشوز و سرکشی نہیں دکھائی اور آپ اس کو مار رہے ہیں، تو حدیث شریف میں ارشاد فرمایا یہ لوگ اچھے لوگ نہیں. تو بلا وجہ کنیز کو مارنا، غلام کو مارنا، مرغی کو مارنا اور انڈے کو توڑنا ناجائز ہے، تو بیوی کو کیوں ہاتھ لگاؤ گے؟ اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے رأيت الرجال يضربون نساءهم فشلت يميني يوم أضرب زينبا. رأيت الرجال يضربون نساءهم، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی اپنی بیویوں کو مار رہے ہیں. فشلت يميني يوم أضرب زينبا، بس میرا دایاں ہاتھ ٹوٹ جائے جب میں اپنی بیوی کو ماروں. ایسی قابل، ایسی مطیع و فرمان بردار. تفسیر مدارک میں ہے کہ خاتون کی نافرمانی کیا ہے؟ خاون کی بات نہ ماننا. ابن عباس کہتے ہیں وَهُوَ تَرَفُّهُنَّ عَنْ طَاعَةِ الْأَزْوَاجِ، اور دوسرا قول یہ ہے ان تستخف بحقوق زوجها ولا تطيع امره، خاون کے حقوق کو کمتر سمجھتی ہے. آج ماں بیمار ہے اور آج بھائی صاحب آ رہے ہیں، وہ چلتی چلی جا رہی ہے. وہ استاد اخذ نم سے رہے وہ آنکھ دو جانے محلات تھا، چرگل گسو کی گروی مکھ سرکڑے مکھو کے روک دی غبولے نہیں گدرو لی الدجاجت المخلات. کہ تیری بیوی کا نام کیا ہے؟ کہا الدجاجت المخلات.
کہ میں جب بھی جاتا ہوں موجود نہیں ہوں. ساری سوال یہ مردوں کی کمزوری اور نااہلیت. خاتون تو گھر میں رہے گی تو وہ عورت رہے گی, جب وہ باہر آئے گی تو وہ عورت نہیں مرد بن جائے گی. وہ بدنظیری کو کوئی بٹھائے نا گھر میں. ہمارے پختونوں کا ایک لیڈر, اس کی بیوی بھی باہر آئی تو لوگ سمجھتے تھے کہ اس کا خاون جیل میں ہے تو چلو یہ تقریر کر رہی مظلوم ہے. جب وہ رہا ہوا پختون جمع ہو گئے کہ بیوی آپ گھر چلی جائے, انہوں نے کہا اب تو گھر جانا مشکل ہے کیونکہ میں سیاستدان ہو گئی. تو خاون نے اس کو کہا کہ گھر بیٹھنا پڑے گا, کہ آپ گھر بیٹھ جائیں. تو خاون گھر بیٹھ گیا, عورت باہر رہی گی. فلا حول ولا قوت الا باللہ. دادا پختنوں مشران دی جانتا ہوں منگا پختون خواہی ہو منگا فلی خان والی ہو داستا پختانے دا سے شرم اور پٹول دنیا کے ذریعے خوان پختون کے خزا بار رہا ہوتا پختون آنکھ سے ابوتا وائی پانی اور سریلان دے گئے کھانی دیکور ناستے ولی باغ کے آج تک تیلائی کا بٹ تو ابا چاہیے آگا بار راگلی رہے اجلاس پہ پختانہ سمر بے غیر تشویر کہ اگر جماعت کہوں دا ملک جماعت ہوں پکار وچ یو سڑے پکے نو یو تش خزے پکے وضربوهن مارو ان کو یعنی عورتوں کو. کیوں آپ نے جدائی بھی اختیار کی, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی ضرورت نہیں. آپ نے تقریر کی اس نے کہا مجھ پر کوئی اثر نہیں. تو جب واز بھی بیکار ہو جائے جدائی سے بھی کام نہ بنے تو پھر اللہ تعالی نے عصائے موسیٰ بھیجا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ بال بچوں کو خوب کھلاؤ پلاؤ ولا ترفع عنہم عصاك ادبا, لیکن ادب سکھانے والا ڈنڈا دور نہ رکھو. آئے سمجھ ہمارے یہاں کے ساتھیوں کا تو مزاج نہیں ہے نا. ہمارے ایک دوست نے اس آیت پر عمل شروع کیا, ایک لاٹھی خریدی تو کافی دن تک تو گھر نہیں لے کے جا سکتا. میں نے کہا لے کے نہیں جا رہے لے کے جاؤں گا اچھے حالات دیکھ کے. کہتے ہو کہ پوچھ لے کے لاٹھی تھا کہ آپ کون سی کو خالو. خیر لے کے گیا تو اس وقت لے کے گیا کہ اوپر ایک رسی اس کے لیے باندھ دی, لے جا کے اوپر چڑھا دیا. تو جب میں ان کے گھر گیا میں نے کہیں اوپر کیوں رکھا ہے, کہا کہ تاکہ ہاتھ نہ پہنچے. پہلے کہا چاقو جی سن لگے یہ مولئی تک ہوا ہوا وہ ایک گلی چلے نہ بولے تو ہوا ہوا جی سچے گنے ہو تو کے بنا دیا ہے کار خراب. کسی نے پوچھا تھا کہ یہ چاقو کیسا ہے تیز ہے, اس نے کہا اگر مولی کاٹنا ہونا تو واہ واہ, لیکن اگر گلنے کی بات ہے تو یعنی نہیں کرے گا. وضربوا اللہ تعالی کو پتا تھا اس کی ضرورت پیش آئے گی تو ارشاد فرمائے کہ
مارو.
اور حق تعالی شانو کو عدل و انصاف نافذ کرنے کا سب سے زیادہ علم ہے. اخیر میں رکھا اشارہ ہے کہ اگر خانگی امور خیر و برکت سے ہیں, میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے پاسداری جاری ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایمان لانا پڑے گا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو لگانا پڑے گا. فائنا تو آنا کون, وہ ہمارے ایک ساتھی یہاں آئے مہمان تھا تو ایک دن مجھے کہہ رہے کہ یہ رجی میری گھر والی بڑی اچھی, بس ایک دن تھوڑا سا دماغ آؤٹ ہو گیا. کہا بڑی پیار محبت سے ہم دونوں نے مل کے ناشتہ کیا, خدا جانے کیا بات ہوئی اس کو کیا خیال آیا, تھوڑا ایک چماٹ مارا خرچ خاموں والو پڑک مارا. اور اب یہ پختون نہیں سمجھ رہے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مجھ سے غلطی ہو رہی ہے, لیکن انہوں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں کہ عورت مرد کو پیس سکتی ہے. خز خاون نے امکوال تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے تھے,
کہنے لگا بس آپ کی دعا تھی میں لیٹا رہا لیٹا رہا, جب دھوپ نکل آئی اٹھ کے دفتر چلا گیا. میں خدا تابا نے بلا وہ بھی ہوڑ لی نر پہ رکھے تو ان کے ساتھ اپنے ایک بزرگ بھی تھے, وہ بزرگ بہت غیرتی ہے بہت غمگین ہو گئی, سن کر کچھ کہا نہیں چپ چاپ رہا. اگلے دن وہ مرید جو تھا نا وہ کہیں سے لسی خرید کے لایا اپنے حضرت صاحب کو پیر صاحب کو پلانے کے لیے. پیر صاحب نے کہا کیسی لسی ہے بدبو آ رہی ہے کہاں سے لایا؟ کہنے لگا خرید کے لایا. کہا حضرت سے نہیں کہتے تھے نیا مجھے گھر میں اتنا شاندار مٹھا بنتا ہے اپنی بہن سے گائے یہ شیرین لذیذ ہوتی ہے, ان سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی آج لسی پینی ہے؟ تو کہنے لگے کہ شرم آتی. تو پیر صاحب ان کو کہہ رہے بیوی سے چماٹ کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی, حضرت سے لسی مانگتے ہوئے شرم آتی, خدر کے کپڑوں کو انہوں نے شرم نہیں ہے, یہ بے موقع شرم ان کو آتی ہے موقع پہ نہیں آتی. یا ایک کسائی آیا اس نے کہا میرے پیسے دے دو مجھے بیوی گھر لے جان جانے نہیں دے رہی. تو ہم نے کہا تم بھینس ساٹتے ہو بیوی کو نہیں سیدھے کر سکتے ہیں. کہنے لگے اس کے ناخن دیکھے ایسے ہیں کہ پنجے, کہا ابھی میں قریب نہیں ہوں تو ایک ناخن مار کے نہیں چلاتا ہوا باہر بھاگتا ہوں. وزری بو ہو ان کو سکھانا بھی پڑے گا ایسے وزری بو ہو. فائن اتوان کم اگر بیویاں کہاں مانتی ہے سبحان اللہ فلا تبغوا علیہن سبیلا پس مت ڈھونڈو ان کے خلاف کوئی راہ و رسم بس بانے نہ بناؤ کر. ان اللہ کانا لی الکبیرا بے شک اللہ تعالی بزرگ و برتر ہے. یا محلے میں خاتون تھی اب یا تو شاید چلے گئے وہ لوگ, وہ کسی تعلیمی بورڈ کے اندر ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کی صدر تھی. تو ایک دن مجھے خبر بھیجی کہ اگر مسجد میں کچھ کسی چیز کی ضرورت ہو تو کسی دن آپ بتا دیں. اس زمانے میں یہاں اتنی بڑی آبادی نہیں تھی, نہ میرا کوئی کام تھا, نہ دس بجے مجھے یاد آیا تو میں گیا ان کے گھر قریب میں گھر چتر سے پگام بوڑھا میں ہوم ٹو لے خبریں کو میں نے دروازے پر دستک دی گھنٹی بجائی تو ایک کمزور سا آدمی بال ایسا پیچھے کی طرف کیے ہوئے زلفا معاف کر دے معاف کر دے معاف کیجیے. پھر میں نے پوچھا کہ یہ فلان گھر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو وہ پھر آیا اس نے مجھے کہا آپ کو نہیں کہا کہ معاف کر دیں کہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں یا اندر آنا چاہتے ہیں؟ اس دوران ایک خاتون اندر سے آئی اور آتے ہی اس کے ہاتھ میں وہ چمٹا تھا چمٹا ہوتا نا اس سے آگ ادھر ادھر کرتی ہے وہ ایک دو لگایا اس کو اور دروازہ کھولا اور بالکل متشر ہوئی پورے برقعے میں ڈھکی ہوئی کہنے لگی کہ معاف کیجیے بہت مہربانی آپ تشریف لے آئے آپ تشریف رکھیں. اس کے بعد وہی شخص جتنے چماٹ کھائے تھے چمٹے وہی ٹھنڈا لے آیا یہ لیا. میں بڑا خفا ہوں کہ میری وجہ سے یہ پٹ گیا اور مجھے 100% یقین ہے کہ یہ نوکر ہے خان ساما ہے اور بیگم صاحبہ نے مارا کہ بھائی حضرت کی بھی ادبی کر رہا ہے. انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا چاہیے, میں نے کہا تین پنکھے لگوانے. اس زمانے میں تین کمرے تھے مدرسے کے اس طرف تین کمرے تھے. تو انہوں نے میں نے کہا کہ 600 روپے کا پنکھا آتا ہے. تو وہ بی بی جو تھی اس نے کہا نہیں آپ 3000 روپے لے جائیں اس میں مزدوری بھی ہوگی اور چیزیں بھی لگے گی سب آپ اس پہ خرچ کر لیں. تو میں نے کہا کہ یہ جس کو آپ نے مارا یہ کون ہے؟ وہ کہتی ہے یہ میرے میاں ہے اور کون ہے؟ کہتے ہیں دیکھے نا آپ جمعے میں مسائل بیان کرتے ہیں اکثر ہم کو پامال کر لیتے ہیں یہ ان کے اخلاق ہے. اب آپ جیسی ہستی ہمارے گھر آئی اور یہ اس طرح بے مروتی سے بات کر افسوس صد افسوس کہ بعض مردوں کی عقل و غیرت عورت سے بھی کم ہے.
ماں ویرا دا جمراشی کا نا تو بتا مسئلہ کم جدا خاندان ٹول ہوا ہے. میں نے اس کو کہا آپ جو جمعہ آئے گا آپ سن لیں اسے. میں کہوں گا کہ ایسے خاون تو پٹنے کے قابل ہے جو عورتوں سے بھی عقل میں لیاقت میں سلیقے میں کمتر اور نالائق ہے. فائنا تو آنا کم پس ایک اگر کہا مانتی ہے تمہارا فلا تب وہ علیہ سبیلا مت ڈونڈی ان کے خلاف راہ رسم. ان اللہ کان علیا کبیرا بے شک اللہ تعالی بزرگ و برتر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اور اگر تم کو ڈر لگتا ہے کہ اختلاف ہو جائے گا میاں بیوی میں. اے لوگو تم کو اگر ڈر ہے میاں بیوی کو نہیں کہہ رہے. فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ پس بھیج دو ایک فیصلہ کرنے والا لڑکے کی طرف سے. وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا اور ایک فیصلہ کرنے والا خاتون کی طرف سے. پہلی بات یہ کہ میاں بیوی میں لڑائی کب ہوتی ہے. لڑائی کے وجوہات دنیا میں تین ہیں. ایک تو حق نہ جاننا کہ جو حقوق خاتون کے ہیں وہ پورا نہیں کرتا خواہ مال نہ نفقہ ہو یا اور بشری حقوق ہو. تو شیخ سعدی نے کہا ہے کہ خاتون کے حقوق کی جب ادائیگی نہ ہو تو اس گھر میں شر فساد کھڑا ہو جاتا ہے. با دوستاں گلا آغاز کر دو حجت ساق کہ خانو مانو من ای شوخ دید پاک برف. پھر الزامات لگاتا ہے بیوی پہ جھگڑا شروع ہو گیا. دوسری بات یہ کہ محبت میں اور خاتون کی طرف جھکاؤ میں اعتدال نہیں کیا گیا. تو پہلے آپ نے بہت زیادہ محبت کی اور اب وہ تھوڑی سی کم ہو گئی تو وہ بھی محسوس کر رہی ہے کہ میری طرف جھکاؤ اور تناؤ کم ہو گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اور مبتلا ہو. اور عورت کو جب خاون پر یہ شبہ ہو جائے تو وہ تکلیف زیادہ محسوس کرتی ہے. شرکت غیر گوارا نہیں غیرت میری کو غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے عزیز و اقارب کا خیال نہیں رکھتے اور اس کی وجہ یہ کہ آپ نے اپنے والدین بہن بھائیوں کی بے عزتی بیوی کے سامنے کی ان کی برائی کی. اب جب وہی بات وہ کرے گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. یقیناً وہ آپ کو اب پریشان کرے گی. اس لیے خانگی امور کے اندر محبت کے ساتھ احتیاط کی بہت ضرورت ہے. فرمایا جب وہ تابعداری کرنے لگی تو پھر ان کے خلاف کوئی اور دستور نہ لڑو. ان اللہ کان علی کبیر بے شک اللہ تعالی بزرگ و برتر ہے. علی کا معنی بھی بڑا ہو کبیر کے معنی میں بہت بڑے ہیں. اشارہ ہے کہ تم بیوی سے اتنا بڑا نہیں ہو جتنا خاون بیوی سے اتنا بڑا نہیں جس قدر بڑا حق تعالی شانو ہے. اور اللہ تمہاری کتنی غلطی ہے معاف فرما رہے ہیں تم بھی معاف کرو. اگر نوبت لڑائی تک پہنچ گئی تو صلح بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر میاں بیوی میں صلح نہیں کرائی گئی تو دو خاندان لڑیں گے. جب دو خاندان لڑیں گے تو دو قوموں کے اندر دو قبائل کے اندر بدمزگی تو نسل تباہ ہو جائے گی معاشرہ غرق ہو جائے گا. فرمایا صلح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تجربہ کار شخص لڑکے کی طرف سے آ جائے ایک تجربہ کار شخص قوت فیصلے والا خاتون والوں کی طرف سے اور دونوں ان کو منائیں. منانے کا طریقہ یہ کہ لڑکے والے لڑکے کو ملزم بنائے کہ تو تیرا قصور ہے اور لڑکی والے اپنی بیٹی کو کہیں اپنی بہن کو کہ نہیں آپ زیادتی کرتی ہے تو اس طرح صلح ہو جائے گی. اگر وہ اپنے طرفداری کرے یا اپنوں کی طرفداری تو لڑائی اور گرم ہو جائے گی. ای یریدا اصلاحاً اگر یہ دونوں چاہتے ہیں اصلاح یوفق اللہ بینہما توفیق دے دے گا اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والے خبردار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو دریافت کیا کہ علی کہاں ہے. اے نا ابن عمی کی بخاری میں کہاں ہے تیرا چچزاد بھائی. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ کوئی بات انہوں نے کہی ایک بات میں نے بھی کہی غصہ آ گیا ان کو چلے گئے. حضرت باقاعدہ ان کی تلاش میں نکلے. حدیث شریف میں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر دیکھا کہ مٹی بھی لیٹے ہوئے تو حضرت نے انہیں جگایا اور کہا قم یا ابا تراب. یہی کہ ابو تراب ہو گئے قم یا ابا تراب. تو دیکھو لڑکی کے والد جب یہ سنے تو اس کو چاہیے کہ داماد کی طرف جاری کرے اور داماد والے جب یہ سنے تو ان کو چاہیے کہ لڑکی والوں کی طرف جاری کرے. ایسے موقع پر کبھی بھی دو خاندانوں میں بدمزگی نہیں ہوگی اور اس کے نتیجے میں میاں بیوی کو بھی لڑنے کا موقع نہیں ملے گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ عبادت کرو اللہ کی وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی یعنی نہ زندے کو نہ مردے کو نہ پیر کو نہ فقیر کو نہ ولی کو نہ نبی کو نہ قبر کو نہ درگاہ کو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماں باپ کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا اور بذل قربا رشتہ داروں کے ساتھ والیتاما یتیموں کے ساتھ والمساکین ناداروں کے ساتھ والجار ذل قربا اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار بھی ہے والجار الجنبی اور وہ پڑوسی جو پہلو میں رہتا ہے وصاحب بالجنب اور وہ ساتھی جو قریب رہتا ہے. ایک تو پڑوس ہے جس کے رہائش ہمارے ساتھ ہے ایک ساتھی جیسے آپ کے ساتھ قریب میں بیٹھا ہے یہ آپ کے قریب میں بیٹھا ہے طالب علم کے ساتھ طالب علم بیٹھے پڑوسی نہیں ہے صاحب بالجنب ہے. وابن السبیل اور مسافروں کا بھی طالب علموں کا وما ملکت ایمانکم اور کنیز اور غلاموں کا کیسا بہترین نظام ہے کہ بیوی تو چھوڑو کنیز کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں غلام کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں پڑوسی کے ساتھ ظلم کی اجازت نہیں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا بے شک اللہ پسند نہیں فرماتے کسی بھی دھوکہ باز اور شیخی مارنے والے کو. مختال اختالا کے معنی آتے ہیں تکبر کرنا دھوکہ باز سے بھی ترجمہ ہوا ہے اور فخور اس کو کہتے ہیں جو بے جا فخر کرے. عموماً حقوق اور وہ لوگ تلف کرتے ہیں جن میں تکبر ہو اور اپنی بڑائی موجود ہو. آج پڑوس کا حال دیکھو ایک گھر میں میت پڑی ہے دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں کہتے ہمارے ان سے کوئی بات نہیں ہے. ہم ایک میت میں گئے ساتھ والے مکان سے پوچھا کہ وہ میت کہاں ہوئی کہا شاید اس گھر میں ہوئی ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ جس طرح خدا کی عبادت کرتے ہو اور جس طرح تم شرک سے بچتے ہو اس طرح حقوق کا پورا پورا خیال رکھو. وہ بایزید بوستامی رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک غیر مسلم رہتا تھا. کسی نے ان سے کہا کہ آپ مسلمان نہیں ہوئے بایزید بوستامی اتنے بڑے ولی ہیں اور بڑی دنیا ان سے فیض اٹھا رہی ہے. تو اس غیر مسلم نے کہا کہ جہاں تک تمہارے اسلام کا تعلق ہے وہ مجھے نہیں چاہیے تم سے تو کوئی بھی آرام و امن سے نہیں اور جہاں تک بایزید بستانی کا تعلق ہے اس جیسے ایمان لانا بہت مشکل ہے وہ بہت بڑے ایمان والا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کسی کی تعریف کی
فرمایا پڑوس میں رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں. فرمایا معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں. کہا سفر کیا؟ کہا کیسے تعریف کرتے ہو؟ تین موقع ہیں جن میں انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے، پڑوس میں رہنا، خرید و فروخت کرنا، معاملہ پیش آنا، اور ساتھ سفر کرنا. جب ان تین موقعوں پر آپ نے کسی کو مناسب پایا تو اس کی ولایت میں شک نہ کرنا. الذین یہ مختال و فخور متکبر و دھوکہ باز وہ لوگ ہیں، یبخلون جو بخل کرتے ہیں، وہ مال خرچی کرتے ہوئے، ویامرون الناس بالبخل اور کہتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا، کہتا ہے مدرسے میں بڑا پیسہ ہے، مولانا صاحب کے بڑے وسائل ہیں، بڑی دنیا ہے، خود بھی نہیں دیتے اوروں کو بھی روکتے ہیں. یہ عجیب دنیا کے اندر ٹھگ انسان ہے، نہ خود دیتے ہیں بلکہ اوروں کو بھی بخل کا کہتے ہیں. یہ ایک خطرناک بخیل ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا. سوال یہ ہے کہ حقوق کے مسئلے میں بخل کی کیا ضرورت ہے؟ پڑوس کے اندر جنگ و جدال اور لا تعلقی پیدا ہونے کی ایک وجہ حب مال ہے. ان کے ہاں میت ہو گئی، آپ نے کھانا نہیں بھیجا، ان کے ہاں شادی ہو گئی، آپ خوشیوں میں شریک نہیں ہوئے، ان کے ہاں دعوت ہوئی، آپ نہیں کھائے، اس لیے کہ آپ اپنے گھر نہیں بلاتے. سارے علامات بخیلوں کی، سارا فساد جو دنیا میں ہے وہ بخیلوں نے بچایا ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جیسے مال میں بخل کرتے دین میں بھی، اور چھپاتے ہیں وہ جو دیا ہے ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کل. اللہ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال رئاء الناس لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر، تو اس کا شیطان دوست بنا ہے یہ ریاکار. ومن یکن الشیطان له قرینا، اور جس کا بن جائے شیطان ساتھی، فسا قرینا، کیا ناکارا ساتھی یہ ہے. ایک تو بخل کرتے ہیں اور دوسرے خرچ کرتے ہیں لیکن دکھلاوے کے لیے. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ریا بھی شرک خفی ہے، ایک باریک قسم ہے شرک کی، کیونکہ جس چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے آپ بندے کو راضی کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا کہ آپ نے علم حاصل کیا تھا، کیا کام کیا، وہ کہے گا میں نے تیرے دین کی بڑی خدمت کی، تو کہاں جائے گا نہیں، بلکہ آپ کو دنیا کے اندر یہ شوق تھا کہ لوگ بڑے مولانا صاحب کا ہے، فقط قیل ہو گئے، بعض روایت میں قاری ہے، قاریوں کو بہت شوق ہے. پھر اس کے بعد ایک مجاہد کو لایا جائے گا، وہ کہے گا کہ تم، میں نے تو جان کٹا دی تیرے راستے میں. اللہ فرمائے گا لا بل فعلت لیقال لک انک جری، یہ کام تم نے اس لیے کیا کہ تم کو بہادر کہا گیا، فقط قیل ہو گیا، میرے پاس کچھ نہیں. اسی طرح ایک سخی کو لایا جائے گا، اللہ تعالی ہر قسم کے ریا سے محفوظ فرمائے. ہمارے ہاں ایک دفعہ مسجد کا چند ہو رہا تھا وطن میں، تو غریب لوگ، کسی نے 5 روپے، کسی نے 1 روپیہ، کسی نے 10، مالدار لوگوں نے 100. ایک بڑا مشہور ریاکار تھا، وہ گھر گیا اور اس طرح جھولی کے اندر نوٹ ڈالے بہت سارے اور مسجد کی طرف آ رہا. جب مسجد کے قریب پہنچا تو ایک دو نوٹ نیچے گرا، تو لوگوں نے اٹھائے کہ چاچا یہاں پتہ نہیں گھر سے لے کے یہاں تک کتنے گرے ہوں گے، ایک بھی نہیں گرا، ابھی گر گیا. خیر لوگ سب بڑے خوش ہوئے کہ وہاں حاجی صاحب نے کیا کمال کر لیا، پوری جھولی بھر کے پیسے لے آئے. وہ سارے گن کر اس زمانے کے اعتبار سے 4000 روپے، 4000 بڑی چیز تھی.
کسی نے اتنی بڑی رقم کہیں دی نہیں تھی. جب 8-10 دن گزر گئے تو امام صاحب سے پوچھا کہ فلان نے کتنے دیے؟ کہا 20. اچھا بس. فلان نے کتنے دیے؟ 100. فلان نے کتنے؟ 50. اچھا میرے بھی 200 رکھ لے باقی واپس کرے. جب سب لوگ اتنا تھوڑا تھوڑا تو میں کیوں زیادہ دوں؟ امام صاحب غریب کے ہاتھ پیر سوج گئے, تباہی ہو گئی, کیا غم بن گیا ہے. مجھے پتہ چلا کہ اب اس کا نام نہیں لیتا ہوں, مناسب نہیں ہے, کہ فلاں آدمی نے پیسے دیے تھے اور وہ اب خفا ہے, واپس لے رہا ہے. میں نے امام صاحب سے کہا آپ کو پتا ہے کہ کیوں؟ میں نے کہا وہ ریاکار ہے پکا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, آج صبر کرو. زہر کی نماز جب ختم ہوئی امام صاحب نے اعلان کیا کہ جانا نہیں, لاؤڈ اسپیکر کھولا اور لاؤڈ اسپیکر پہ کہا ہے خلق خفاؤ رہی تاس کو یو پیسہ اور نے کہا ہو گورے صدیق بابا سلور دن اور کڑے اور تاس اور ذکر ان کو آ خپش ہے واپس چلی. جب لاؤڈ اسپیکر بند ہوا یار استاد عجیب خار دے کو یار بس ٹھیک ٹپرے گا تاس نور مراڑ ماں تو خدا ایمان معلوم دے گا سابق سے ماں تو عجیب کار دو کو ماں تو خدا ٹول معلوم دی جدی کو ایمان و دین ہم دق کرے بل کوئی دین دے گئے ریا الناس. بعض عورت ہے زیورات پہن کے عورتوں میں آ کے چھڑاؤں تاکہ وہ دیکھ لے. مشہور قصہ ہے کہ اگر عورت کو بہترین کپڑے پہنائے سر سے پاؤں تک زیورات لدوائے لیکن دوسری عورت اس کو نہ ملے تو بخار ہو جائے گا اس کو. اب یہ دیکھنے کے لیے بھی تو کوئی آئے. بعض کھانے والے جو ہیں ریاکار ہوتے ہیں, کہتے بکرے کا گوشت بڑا اچھا لگتا ہے اور مرغی جو ہے اس کی تو بات ہی ہو رہا ہے. مطلب یہ کہ میں بکرے کا گوشت اور مرغیاں کھاتا ہوں. ہائے سر وہ ہمارے ہاں ایک شخص کسی کے ہاں گڑ کا شربت لایا, وہ گنے کی جو گانی چلتی ہے نا تو اس سے گاڑا شربت بنتا ہے, پشت میں اس کو ہم کک کہتے ہیں. کک کہتے ہیں میٹھی چیز کو. تو ایک گڈو کی اتنی سی بھر کے اس کے گھر لے آیا, پھر کہتا تھا یار اس کو گرم کر کے جب مکئی کی روٹی بنے نا بڑا اچھا لگتا ہے. تو انہوں نے گرم کر کے اس میں گھی ڈالا, مکئی کی روٹی پکائی, کھاؤ. اگلے ہفتے پھر آ گیا, کہا اگر اس کے ساتھ مکھن کا پراٹھا پکے نا تو پھر مزہ اور ہوتا ہے. انہوں نے ٹپا ٹپا پراٹھے پکائے, مکھن کے کھلائے. کہنے لگے اگر سادے چاول ہو نا اور اوپر سے یہ ڈالا جائے تو بالکل زردہ بن جاتا ہے. وہ لوگ بڑے تنگ آئے کہ یہ ایک گڈو کی شربت کیا لائے, مصیبت. وہ عقلمند آدمی تھا, اس نے بیٹے کو کہا کہ جاؤ. اس زمانے میں 1 روپے کے 10 کلو گڑ ملتا تھا, 1 روپے کے 10 کلو گڑ مجھے یاد ہے. 1 روپے کے 10 کلو گڑ لے آیا, اس کو پتیلے میں ڈالا, جوش دیا تو شربت بن گیا پانی ڈال کے. ان کا وہ برتن جو تھا وہ بھر کے رکھ دیا. وہ پھر آ گیا, اس نے کہا اگر روح کی روٹی ہو نا چپاتی اور اس کے ساتھ یہ کھائے تو اور مزہ ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ اسی طرح رکھا ہوا ہے, ہم نے استعمال نہیں کیا. اچھا تو یہ پڑا ہوا اٹھا کے سر پہ رکھ کے سیدھے روانہ ہو گیا. چلو آپ لوگ استعمال نہیں کرتے, کسی اور کو دیتا. ریاکار کا کام یہ ہے. دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار. والذین ينفقون اموالهم, اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال, ریا اللہ سے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے. جب حکومت کو پیسے پیش کرتے ہیں تو آپ نے اخبار میں پڑھا ہے 10 کروڑ کا چیک, 20 کروڑ کا. کسی مدرسے میں سنا ہے آپ نے کہ انہوں نے 1 دن میں 10 لاکھ دیے؟ کبھی نہیں, کیونکہ یہاں ریا نہیں ہو سکتی. یا تو خالص خدا کی رضا ہے, اور وہاں اخبار میں آ جاتے ہیں, تصویر بھی آ جاتی ہے کہ جی فلاں سیٹ لگا ہوا ہے چیف مشرف کو, ملک کے بہبود کے لیے 30 کروڑ دے رہا ہے. یہ ریاکار. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, اور ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر. ومن یکن الشیطان له قرینا, جس کا بن جائے شیطان ساتھی فسا قرینا, پھٹکیا نہ کار ساتھی. اللہ
اللہ. یہ الرجال قوامون میں ایک نقطہ لکھا ہے تفسیر کشاف کے اندر. ایک تو شان نزول لکھی ہے کہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ان کی بیوی تھی, اس نے کسی موقع پہ نافرمانی کی تو سعد ابن ربیع نے اس کو تھپڑ مارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کے باپ آیا اور بڑا رویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلاؤ سعد ابن ربیع. اور قریب تک حضرت فرماتے کہ مارے وہ بھی اس کو, کیوں مارا ہے کہ آیت نازل ہو گئی الرجال قوامون علی النساء, کہ مرد تو عورتوں کے حکمران ہیں. تو حضرت سعد ابن ربیع ان کے وہ سسر کہہ رہے ہیں, زید نام تھا اس کا, اردنا امرن و اراد اللہ امرن, ایک کام ہم نے چاہا اور دوسرا اللہ نے, وہی ہوا جو خدا نے چاہا. تفسیر کشاف جلد 1 صفحہ 290. تفسیر مدارک کے اندر قوامون کا لکھا ہے کہ عامرین و ناہین, وہ مرد حکمران ہوگا جو امر کر سکے اور نہیں کر سکے, جیسے کہ حکمران امر و نہیں کرتے. مدارک جلد 1 صفحہ 313. میں نے یہ مضمون دہرایا ایک فائدے کے لیے. تفسیر کشاف کے اندر لکھے الرجال قوامون علی النساء, کون سے مرد عورتوں پر حکمران ہوں گے؟ تو آگے اصحاب اللہا والعمائم, اصحاب اللہا والعمائم جن کی داڑیاں ہوں اور سر پر پگڑیاں رکھی ہوئی, یعنی پورا مرد ہو. اور جو بی بی جان کی طرح ہے, بی بی جان اور لالا جان ایک شکل کے ہیں, پتہ نہیں چلتا ہے کہ ماں کون سی ہے, باپ ابا جان کون سا ہے. ابو کا چہرہ اس سے بھی زیادہ چمک رہا ہے, اس کا کیا رول ہوگا؟ تھپڑی وہی عمدہ پہ تھپڑ ہوئی. جس طرح ایک بخیل اور ریاکار معاشرے کے اندر عزت نہیں پا سکتا اور خدا کے ہاں بھی بے عزت ہے, اسی طرح جو حقوق کے معاشرہ کا لحاظ نہیں کرتا, وہ مرد ہو یا بادشاہ ہو, وہ بھی بے عزت ہوگا دونوں جہانوں میں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, کیا نقصان ہوتا ان کا؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر ایمان لے آتے اللہ و آخرت کے دن کا. ان کو دعوت دی نے کہ یہ ایمان نہیں لاتے تو فرمایا کہ ایمان تو لانا چاہیے تھا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور خرچ کر لیتے اس مال میں سے جو دیا ان کو اللہ نے. وقال اللہ بہم علیما, اور اے اللہ ان کو جاننے والے. دو دعوتیں دی, ایک ایمان کی دوسرے انفاق کی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, بے شک اللہ ظلم نہیں کرتا ذرہ برابر. وان تک حسنۃ یضاعفہا, اور اگر ہے کسی کی نیکی اس کو بڑھا دے گا. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اور دے دے گا اپنے پاس سے بڑا اجر. فکیف اذا جینا من کل امت بشہید, پس کیسے رہے گا جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے گواہ, ہر امت میں سے پیغمبر اٹھیں گے. صحیح مسلم میں ہے, ایک پیغمبر آئے گا اس کے ساتھ جماعت ہوگی, دوسرا آئے گا اس کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے, تیسرا آئے گا اس کے ساتھ 2, اور ایک آئے گا اس کے ساتھ 1, اور بعض ایسے پیغمبر کوئی نہیں. ایسی نہ قدر نہ لائق قوم تھی. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور لے آؤں گا کہتے. میں نے شروع کر دیا, بقرہ ختم ہو گئی, پھر آل عمران ختم ہو گئی. جب سورۃ النساء کی یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا کہ اے ابن مسعود بس کرو,
جب میں نے دیکھا فیضا آئنا ہو تذرفان، حضرت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ خدایا قیامت کے دن تو بہت بڑا دربار ہوگا تیرے، میں تیرے حضور کیسے کھڑا ہوں گا؟ یہ فرماتے ہوئے آنسو سے رو رہے تھے، کیونکہ بہت نازک مرحلہ ہے. اللہ تعالیٰ عزت محفوظ فرمائے. یوم یود الذین کفروا، جس دن چاہیں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، اور جنہوں نے نافرمانی کی پیغمبر کی. آیت سے واضح ہے کہ نافرمانی بھی کفر کی طرح ایک جرم ہے. لو تسوا بہم الارض، کاش کے ہم وار کر دی جائے ان پر زمین، چزمک اور بائیں ڈڑے سے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور یہ چھپا نہیں سکیں گے اللہ سے کوئی بات. قیامت کے دن نافرمان لوگ، جنہوں نے سنت کی خلاف ورزی کی اور جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ کہیں گے کہ آج زمین کے اندر ہم ایسے دھنس جائیں اور پھر زمین برابر ہو جائے کہ ہماری پکڑ نہ ہو سکے. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلاح حکم ہے، لا تقربوا الصلاح، نزدیک نہ جانا نماز کے، وانتم سکارا، درا حالی کہ تم نشے میں ہو. اگر کوئی ایسی چیز کسی نے استعمال کی کہ اس کے ہوش اور حواس متاثر ہوئے، تو مسئلہ یہ کہ اس وقت اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی. عبادت کے لیے حس و ادراک ضروری ہے، اس لیے غلودگی کے عالم میں اور نیند کے عالم میں عبادت معتبر نہیں ہے. اس کی شان نزول بہت ساری ہے. کہتے ہیں کہ بعض صحابہ نے شراب پی لی تھی، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، صرف اتنی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کے اندر فرما دیا تھا کہ تم اس رزق سے شکر بناتے ہو، نشاور چیزیں بناتے ہو، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا. تو بڑے حضرات تو پیچھے ہٹ گئے. دوسری آیت آئی، ویسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما، کہ فائدہ تو ہے نقصان زیادہ ہے. تو عقل مند آدمی تھوڑے فائدے کے لیے زیادہ نقصان نہیں کرتا. تیسری آیت یہ آئی کہ جب تم اس کو استعمال کر چکے ہو تو اب نماز نہ پڑھو. جیسے آپ کسی کو کہیں جب آپ اس کے ساتھ باتیں کرتے تو مجھ سے نہ کریں، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ ناراض ہو رہے ہیں. تو بہت سارے صحابہ پیچھے ہٹ گئے. چوتھی آیت وہ آئی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسَرِ وَالْأَنْصَابِ وَالْأَزْلَامِ، یہ جو آیت ہے اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ، یہ چار کے چار چیزیں جو ہے یہ شیطانی ہے، گندی ہے، اس سے بچو. حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو بولتے ہو. وَلَا جُنُبًا، لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اور لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ حال کونکم جنوبن، حال واقع ہے درا حالی کہ تم جنوب ہو. الا عابری سبیل، مگر وہ جو مسافر ہو. عابری سبیل کا معنی ہمارے ہاں مسافر ہے. امام شافی نے ایک اور مسئلہ نکالا ہے عبور مسجد کا، یعنی حالت سفر میں اگر کسی کو جنابت پیش آئی تو جب تک وہ نہائے نہیں اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا. لیکن اگر تمہیں کوئی ایسا عذر ہے جیسے سفر ہے کہ اس حالت میں تم نہا نہیں سکتے، تو پھر اس کا علاج آگے بتایا ہے کہ جب جنابت دور کرنے کا غسل کا طریقہ ممکن نہیں ہے تو پھر تیمم کرنا پڑے گا. حتی تغتسلوا، استثناء من الاستثناء، من ادق المواضع، یہاں تک کہ نہا لو. جنوب بھی جب تک نہائے نہیں نماز نہ پڑھے، اور شراب پینے والا اور نشہ کرنے والا بھی جب تک ہوش میں نہ آئے نماز نہ پڑھے. وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، اور اگر ہو تم سفر پر، مرضا جم مریضن، جیسے شتا جم شتیتن، اولا سفرن، یا سفر پر، او جاہد منکم من الغائط، یا آگیا کوئی تم میں سے قضاء حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا عورتوں کو. چھونے سے مراد یہاں جماع ہے بالاتفاق.
کیونکہ چولہے سے غسل فرض نہیں ہوتا. فلم تجدوا ماء پس تم نے پانی نہیں پایا, فتیمموا صعیدا طیبا پس تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر. یہ وہ حالات ہیں کہ جن میں استنجے کی, وضو کی اور غسل کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص قضاء حاجت سے آیا تو اس کو استنجا اور وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے, اور اگر کوئی شخص بیوی سے ملاقات کر لے تو اس کو غسل کرنا ہے اور پانی نہیں ہے. ایک شخص بیمار ہے بہت زیادہ, اس وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا, تو یہ لوگ کرے کیا؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا. پانی کا نہ پانا یہ کئی طریقے سے ہیں, فقہا لکھتے ہیں. ایک تو حقیقی ہے, واقعی پانی نہیں, اور ایک میل دور تک کے مسافت پر پانی نہیں, تو اس کو اجازت ہے کہ یہ تیمم کر لیں. امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ شہر میں تو عموماً پانی ہوتا ہے, شاید ان کی رائے شہر میں ذرا سخت ہے. جمہور کے نزدیک ہر وہ موقع اور محل جہاں پر پانی نہ ملے, قضا جو ہے وہ سبب نہیں ہے تیمم کے لیے, کیونکہ قضا خود نائب ہے ادا کا, فقہا اصولیین کہتے ہیں. جب پتہ چل گیا ہے کہ طہارت کاملہ کی وجہ موجود نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پانی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ بجلی نہیں ہے, پانی نہیں چڑھا, بجلی ہے لیکن مشین خراب ہے اور گھنٹوں تک ٹھیک کرنے کا کوئی سبب نہیں ہے, اتنے دور تک ہم گئے اور آئے لیکن پانی ایک قطرہ نہ مل سکا, یا پانی ہے لیکن اگر ہم پی لیں وہ تو ہلاک ہو جائیں گے, لوگ مر جائیں گے. یہ تو حقیقتاً معدوم الماء ہے. کبھی تقدیراً اور حکمن پانی نہیں ہے, پانی ہے آپ بیمار ہیں, پانی ہے لیکن اگر آپ نے استعمال کر لیا تو اشتد مرض کا او یخاف علی کا انتہ لے کا, یا تو بیماری بڑھ جائے گی یا مر جاؤ گے. حدیث شریف ابو داؤد میں ہے کہ ایک سفر کے اندر صحابہ میں سے ایک شخص تھا, اس کو غسل کی ضرورت ہوئی اور جنگ کے اندر اس کو تیر لگ گئے تھے, دماغ میں دھراڑے پڑی تھی, ساتھی اسے پوچھ رہے تھے کہ مجھے نہانا ہے کیا کروں, انہوں نے کہا لا نرا لک الا ان تغتسل, ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہانا پڑے گا. جب اس نے نہایا ٹھنڈا موسم کا ٹھنڈا پانی سر کے دھراڑوں میں پھنس گیا, کچھ دیر بعد انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا, آپ بہت ناراض ہوئے اور ارشاد فرمایا ایوہ الظلم انتم قتلتموہ وظالم و تم نے مار ڈالا, کیوں اس کو نہیں کہا کہ تیمم کر لیتا؟ تو اس پر اتفاق ہے آیات و احادیث کا اور فقہ کا کہ تیمم جس طرح وضو کا قائم مقام ہے اس طرح غسل کا بھی قائم مقام ہے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ایک سفر میں تھے اور دونوں کو نہانے کی ضرورت ہوئی, تو حضرت عمر نے تو کہا کہ نہیں, نہانا وضو کے لیے ہے غسل کے لیے نہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ, عمار کو یہ تو مسئلہ معلوم تھا کہ غسل سے بھی تیمم ہو سکتا ہے, مگر یہ معلوم نہیں تھا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے. اور حضرت عمر نے کہا کیسے تیمم کریں گے؟ تو تمر لگا کا تمر لوگ الحمار, یہاں سے لوٹے لگا کے وہاں تک گیا, پھر وہاں سے لوٹے لگا کے ادھر تک آیا پورے جسم کے ساتھ. حضرت عمر نے کہا نہیں, یہ کوئی طریقہ نہیں. جب مدینہ منورہ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا, آپ نے اس میں تو تصویب فرمائی عمار کی کہ ہاں تیمم ٹھیک ہے, لیکن فرمایا کہ یکفی کا ضربتان, یہ تم نے کیا وہاں سے یہاں سے وہاں لوٹے لگائی؟ خواجہ غلطانی کیا بھی لوگ ایسے کرتے, یہاں سے لڑک کے وہاں سے لڑک گیا. ہیرات کے اندر ایک مزار ہے, اس کو خواجہ غلطانی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ جب ہیرات آ رہا تھا تو ہیرات میں اولیاء اللہ بہت زیادہ ہے, تو وہ پہاڑ سے یہاں تک سر کے بل آیا تھا,
کہ میں اس زمین پر پیر نہیں رکھوں گا جہاں اتنے اولیاء اللہ موجود ہیں. تو کہتے ہیں کہ اب جو شخص بھی وہاں لیٹ جائے آرام کے بند کر لے تو خود بخود لڑکنے شروع ہو جاتے ہیں. دنیا لڑکتی ہے, کابلیانو کمیسل تو پٹکیل تو لڑگڑی لگ جائے. میں جب گیا تھا تو یہاں کا ایک طالب علم تھا, میں نے اس سے کہا ایمان ہے تم میں؟ اس نے کہا جی بالکل. میں نے کہا لڑکو. وہ یہاں لیٹ گیا, ایک گھنٹہ گزرا کوئی اس کو بازی نہیں لگی. یہاں تک کہ وہاں کا وہ آدمی آیا, اس نے بھی ہاتھ لگایا کہ تھوڑا سا ایسا ہو جائے تھوڑا سا تاکہ یہ شروع ہو جائے. اس کو پتہ تھا میں کھڑا تھا ڈنڈا ہاتھ میں تھا. یہ سب وہم اور شیطانی خیالات, اس میں اس سے خواجہ غلطانی کو کیا ملے گا؟ خلق کو نہ بنا نہ واڑے بڑا کیڑے. کرامات ہم سے سر اخبلش تھا خزان کوک کو کرامت گلا ہوا تھا. تو حضرت نے فرمایا کہ غسل کے تیمم کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح خالی نیت یہی کر لو گے کہ میں جنابت یا نفاق یا حیض کا غسل دور کرتا ہوں یا کرتی ہوں, اور اس کے بعد آپ جو ہے ہاتھ مارے مٹی میں چہرے پہ ملے اور دوبارہ مالے ہو اور ہاتھ کونی ہو تک پوری طرح یہاں تک کی گھڑی کو بھی ہلانا پڑے گا. فقہا کہتے ہیں کہ استیاب شرط ہے, پورے ہاتھ اور عضو کو گھیرنا پڑے گا. تیمم زمینی چیز سے ہوتا ہے. زمینی چیز اس کو کہتے ہیں کہ جو جل کر راک نہ ہو اور جو جلس کر پگھلے نہیں. مثلا لکڑی جلتی ہے راک بن جاتی ہے تو وہ بھی زمینی چیز نہیں ہے. انسان بھی جل جاتا ہے تو آپ اگر کسی انسان کے اوپر تیمم کریں نہیں ہوگا. سونا اور چاند یہ پگھلتے ہیں تو ان سے بھی نہیں ہوگا. تو رہ گیا ریت مٹی اور پتھر. اس طرح تھا ریت مٹی پتھر. فقہا نے اس پر مسائل تفریح کیے ہیں کہ اگر فضا میں گرد و غبار اڑ رہا ہے اور آپ نے ہاتھ مارے تو ٹھیک ہے, اور اگر مٹی چہرے پہ اور ہاتھوں پہ پڑی ہوئی اور آپ نے مل شروع کیا تیمم کی نیت سے تو تیمم کا ہو گیا تیمم. تیمم اس امت کے مفاخر اور محاسن میں سے, اس سے پہلے امتوں کو عطا نہیں ہوا ہے. تیمم کا مطلب یہ ہے کہ عبادت ہر وقت ہو اور مومن ہر وقت پاک صاف ہو. بس تیمم کر لو پاک زمینی چیز پر. سعیدن ما ينبته الارض, یعنی زمینی طیبن طاہرا. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم, پھولو چہروں کو اور ہاتھوں کو. تو کونیوں تک ہاتھ ہے, احمد ابن حنبل کے نزدیک اعباد تک ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا, بے شک اللہ عفو کرنے والا اور بخشنے والے ہیں جو غلطی کوتاہی ہے. علم تر آیا آپ نے دیکھا نہیں, الی الذین, ان لوگوں کو, اوتوا نصیبا من الکتاب, جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ آسمانی کتاب کا. یشترون الضلالہ, لیتے ہیں گمراہی. ویریدون ان تضلوا السبیل, اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ راستہ. بعض لوگوں کے پاس کتابیں ہیں جیسے بدعتیان, جیسے غیر مقلد, لیکن یشترون الضلالہ, ہے گمراہان. ویریدون ان تضلوا السبیل, وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی بھٹک جاؤ. واللہ اعلم بأعدائکم, اللہ جانتے ہیں تمہارے ان دشمنوں کو. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا, کافی ہے اللہ دوست اور کافی ہے اللہ مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم موازیہ, وہ لوگ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں بدلتے ہیں باتوں کو اپنے ٹھکانوں سے. لا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, علم غیب ثابت ہو گیا. یحرفون الکلم موازیہ. صلوا علیہ وسلموا تسلیما, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یحرفون الکلم عن موازیہ. یہاں کراچی میں ان کا ایک خطیب کا بڑا تو اس کی تقریر تھی, گیارہویں شریف کی تقریر تھی. تو کسی نے کہا گیارہویں کا ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کرو, تو
تو اس نے بڑے جوش میں آ کر اِنی رَأَيْتُ عَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبَا، یوسف علیہ السلام نے گیارہ ستارے دیکھے، ہماری گیارہویں نکل آئی. تو طالب نے آواز دی، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، دسویں کیوں نہیں کرتے؟ یا خدایا، دھوکے دھڑاکے. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، بدلتے ہیں دینی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے. وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، ہم نے سن لیا لیکن نہیں مانتے. دیکھو یہی چیزیں ہیں. وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سن لیجیو نہ کبھی سن سکو. رسول اللہ کو بس دعا دے رہے تھے، لگتے تھے چاہتے ہوئے چھ واوری واورا کنا اچھرے واموری لا خیری دی. واسما غیر مسمعن، سن تو کبھی نہ سن لے، نہ سن لے. توبہ. واسما غیر مسمعن، سن لیجئے نہ سن لیجئے. یعنی بدعا ہے ہر زبان میں تقریبا، سن لیجئے نہ، خدا کرے کہ تو کبھی سنی نہ سکے. ورائنا، اور حضرت کو رائنا کہتے تھے، لیم بیلسنتہم، زور دے کر زبانوں کو، لین موڑ کر، رائنا یعنی احمقنا، رائنا یعنی چرواہا. اور اگر صرف رائنا ہوتا رعا سے تو رعایت کے معنی میں. وطعنا فی الدین، اور یہ طعن کرنا چاہتے ہیں دینی اسلام میں. احمد رضا خان تقویت الایمان کو تفویت الایمان کہتا ہے. توبہ. بخلاف ہمارے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں کسی نے ان کا نام بگاڑ کے لیا، تو مولانا نے ان سے دریافت کیا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے صحیح نام لیا. حضرت نے فرمایا، ہاں، ولا تنابزوا بالالقاب، کو گناہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس کو گناہ کرنے لے آپ کیوں کر رہا ہے؟ دیکھیے نبوت کے مقاصد پر جو علماء قائم ہیں، اور نبوت کے مقاصد سے محروموں کا زمین و آسمان کا فرق. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اور اگر کاش کہ یہ کہہ دیتے یہ یہود کہ ہم نے سن لیا و مان لیا، واسمع، اور حضرت سنیے، وانظرنا، یعنی غیر مسمعین کی کیا ضرورت ہے، وانظرنا، اور ہمیں دیکھ لیجئے، انہیں ہمارا لحاظ فرمائیں، لکان خیر اللہم، بہتر تھے ان کے لیے، واقواما، بہت زوردار بات تھی، مضبوط بات تھی. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن لعنت کی ہے ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑا. اشارہ ہے کہ بزرگوں کے حق میں بدگوئی کرنے والے سے اللہ ناراض. بزرگوں کے حق میں بدگوئی کرنے والا وہ کبھی بھی ختام حسنہ نہیں پائے گا. یہ پنجاب وزیر آباد کے اندر ایک خاندان ہے داؤد غزنویوں کا، کسی زمانے میں ان کے بڑے غزنی سے آئے تھے، اب وہ غیر مقلدوں کا بہت بڑا خاندان. تو وہاں ایک خطیب تھا، وہ ہر جمعے کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف باتیں کرتا اور حضرت کو سب و شتم، سب و شتم. اسی خاندان کا ایک اور بزرگ عالم تھا، غیر مقلد، لیکن اس میں اعتدال تھا، علم تھا. تو لوگ جا کے کہتے تھے کہ آج خطیب صاحب نے امام ابو حنیفہ کو ایسا ایسا کہا، وہ چپ ہو جاتا تھا. جب بہت دفعہ ایسا ہوا تو اس کے منہ سے نکلا کہ اگر یہ باز نہیں آیا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا. بات ختم ہو گئی. کچھ مدت جب گزری تو مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر لوگ گمراہ ہونے لگے. یہ شخص بھی، یہ خطیب صاحب جمعہ کا جوشیلا، امام ابو حنیفہ کو برا بلا کہنے والا، یہ بھی مرزائی ہو گیا اور لوگوں نے مار پیٹ کر کے قتل کر دیا کہ ہماری نمازیں تباہ ہو گئی. تو وہ جو بڑے بزرگ تھے اہل حدیث، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت غیب کا علم تو اللہ کو ہے، آپ نے کیوں کہا کہ یہ خاتمہ اس کا کفر پر ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی آپ لوگوں نے یہ واقعہ سنایا
کہ یہ امام ابو حنیفہ کو برا بھلا کہتا ہے. تو میرے دل و دماغ میں وہ حدیث آ جاتی جس میں ہے من عاد علی ولی فقد آزنتہ بالحرب, بخاری جلد ثانی رقاب کی حدیث, کہ جس نے میرے اولیاء و دوستوں سے دشمنی کی میری طرف سے ان کو اعلان جنگ. تو اب امام ابو حنیفہ سے فقہی اختلاف تو ہے لیکن ان کی ولایت متفقہ, بزرگ یقیناً تھے, اور یہ ان کو ایسا دکھاتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی بزرگ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ذہن میں اس حدیث کے ساتھ یہ خیال آیا کہ دیکھو کوئی شخص جب کسی پر حملہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی طاقت کو ختم کرتا ہے. جیسے پاکستان ہندوستان پر حملہ کرے تو سب سے پہلے ان کا ایٹمی پلانٹ تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ طاقت ختم ہو جائے. مومن کے پاس سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ ایمان ہے. لہذا جو لوگ اللہ کے نیک بندوں کو ستاتے ہیں خدا تعالی کی طرف سے جب پکڑ آئے گی تو ان کا ایمان سلب ہو جائے. ہے جو قومی را خدا رسوا نہ کر, ہے جو قومی را خدا رسوا نہ کر, تا دل صاحب دلی نامد بدر. جب بھی کوئی شخص تباہ ہوتا ہے تو بزرگان دین کو ستانا شروع کر دیتا ہے. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم, لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. فلا یؤمنون الا قلیلا, یا ایھا الذین اوتوا الکتاب, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, آمنوا بما نزلنا, ایمان لیا اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا, مصدقا لما معکم, وہ تو مصدق ہے تمہارے ساتھ کی, من قبل اس سے پہلے, انت میں سب وجوہ, کہ ہم بگاڑ دے تمہارے چہرے, فنردھا علی ادبارہا, پلٹا دے ان کو پیچھے کی طرف, او نلعنہم, یا لعنت کریں ان پر, کما لعنا اصحاب السبت, جیسے ہم لعنت کر چکے تھے سنیچر والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا, اور اللہ کا فیصلہ ہو کے رہتا ہے. سبحان اللہ, مفصل سزائیں سنائیں, پہلے اجمالی سزا تھی لعنہم اللہ, اب تفصیلی سزا آ گئی, چہرے کلٹی کر دوں گا, بجائے آگے سے دیکھنے کے پیچھے کی طرف چہرہ آ جائے گا, یا ایسی لعنت کر دیں گے کہ اس کی شکل مسخ ہو جائے گی جیسے سنیچر کے دن کی بیعدی کرنے والوں کی مسخ ہو گئی تھی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, سب سے بڑا مجرم معاشرے کا وہ تو مشرک ہے, بے شک اللہ معاف نہیں کرتا وہ جو شرک کیا جائے اس کے ساتھ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور معاف فرماتے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, جو شرک کرے اللہ کا, فَقَدِ افْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا, پس بے شک وہ گھڑتا ہے گناہ بڑا. الم تر الى الذين, آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو, یزکون انفسهم, جو پاکی کرتے ہیں اپنی, کہ ہم بڑے پاک, ارے ہم نے کب شرک کیا, ہم تو اللہ والے ہیں, ارے ہم تو بزرگوں کے ماننے والے, ہمارا مشن تو اولیاء اللہ کا مشن, محبت بھرا مشن. وہ ایک ان کو شروع ہوتا ہے, یعنی شرک سے لت پت مشن, بدعات کا پلنگ مشن. بل اللہ یزکی من یشاء, بلکہ اللہ پاکی بیان فرماتے ہیں جس کی چاہے. ولا یظلمون فتیلا, ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا تار برابر. ظلم سے مراد ہے نقص الحسنات. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب, آپ دیکھے تو کیسے گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ. وکفا به اسما مبینا, اور کافی ہے یہ گناہ واضح. الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب, آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا تھا ایک حصہ کتاب کا. اللہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان نے کعب ابن اشرف یہودی سے کہا تھا کہ
کہ آپ تو یہود کے علماء میں سے ہیں، بہت کتابیں جانتے ہیں، آپ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں یہ سب باتیں معلوم ہیں، لیکن اللہ نے ہم کو جو عزت دی ہے ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہیں کریں گے. یعنی اگر ہم نے سچ بتا دیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بننا پڑے گا. اور پھر تقریر اس طرح کی، آرزو علی دینکم. کعب نے کہا، کعب بن اشرف نے، کہ تمہارا دین. ابو سفیان نے کہا ننہرو للحجیج القوما، حاجیوں کے لیے گھوٹنیاں ذبح کرتے ہیں، ونقر الضیفا مہمان بناتے ہیں، ونعمر بیت ربنا اور بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، ومحمد فارق دین آبائه وقطع رحما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین آبا کو چھوڑ دیا، ہم میں لڑائی ڈال دی. جائے اللہ. تو کعب ابن اشرف کہتے ہیں دینکم خیر من دینہ وانتم واللہ اہدا سبیلا مما ہوا علیہ. جھوٹ بولنا شروع کر دیا. اس پر اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو، اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو دیا گیا ہے ایک حصہ کتاب میں سے، یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان رکھتے ہیں بتوں شیطان پر، جب بت طاغوت شیطان، بت درگاہ، بت مندر، طاغوت بدتی مولوی، طاغوت بدتی شیخ الحدیث، بدتی مفتی، بدتی امام و خطیب. یہ نماز پڑھتا ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں نماز پڑھے، نیت کرتا ہوں اس شیطان کے پیچھے اللہ اکبر. آپ کی نماز بہت اچھی ہو جائے گی، دو رکعت کی جگہ چار کا ثواب مل جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتابیں دی گئی لیکن یقین رکھتے ہیں درگاہوں کا اور مسائل پوچھتے ہیں شیطانوں سے. وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں لِلَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جو کافر ہیں، هَؤُلَاءِ أَهْدَى یہ بدعتی زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا سبیلا ان لوگوں سے جو ایمان لائے توحید کے راستے پر. آئے آئے اولئک الذین لعنہم اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت فرمائی اللہ نے. ومن یلعن اللہ جس پر لعنت کرے اللہ، فلن تجد له نصیرا پس ہرگز نہیں پاؤ گے اس کے لیے مددگار. ذرا غور کرو آیت نمبر 46 میں اجمالاً لعنہم اللہ، تو آیت نمبر 52 تک اس لعنت کی تفصیل آ گئی، کس کس طرح لعنت ہوئی، مسائل بدل دیے، اہل حق کو اہل باطل ظاہر کرنے لگے. ہمارے ہاں ایک پیر آتا ہے کبھی کبھی، تو وہ اہل حق لوگ ہیں لیکن اب اس کا بڑا جو ہے تھوڑا بگڑا ہے. تو ایک دن ہم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے آج کل یا رسول اللہ کانفرنس شروع کیا ہے، یہ کیوں؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں یا رسول اللہ کے لفظ سے تم دیوبندی لوگ جلتے ہو. وہ پیر ذرا جٹ ہے. تو مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب بھی اتفاق سے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہم جل نہیں رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم دوزخ جا رہے ہو، اس لیے ہمیں تکلیف ہوتی کہ کلمگو کیوں دوزخ چلا جائے، اور اگر تم کو دوزخ جانا ہے تو اپنے پیروں چل کے جاؤ، ہمیں پل نہ بناؤ اپنا. تو بی جے پی اس خیال میں کہ ہم یا رسول اللہ کانفرنس کرتے ہیں اور اہل حق موحدین کو تکلیف ہو رہی، ہم کو تکلیف تم سے نہیں، ہم کو تکلیف اس سے ہو رہی ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر کے کلمے کے خلاف کرتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جو تکلیف منافقین سے پہنچ رہی تھی. ام لہم نصیب من الملک، کیا ہے ان کا کوئی حصہ سلطنت میں؟ اگر ان کے پاس سلطنت کا کوئی حصہ ہوتا
فَإِذَا لَّا يُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس نہ دیتے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کی جالی برابر.
نقیر، بات سنو، وہ جو کھجور آپ اٹھائے نا، کھجور کا ایک دانہ، بس کھجور کل سے شروع ہو جائے گا. پھر آپ کو مثال بھی سمجھ آئے گی. تو ایک جب کھجور کا گوشت آپ اتار دیں تو ایک تو اس گٹھلی کے اندر ایک چھید ہے، پھٹی ہوئی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں نقیر، اس پھٹی ہوئی جگہ کو. اور ایک اس کے اوپر ایک تار سا آیا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل، پہلے گزرا ہے. اور ایک اس کھڈے اور تار کے درمیان میں ذرا سا گوشت ہے، اس کو کہتے ہیں قطمیر. ما یملکون من قطمیر، ایک ہی گٹھلی کے اس کھڈے سے تینوں چیزیں سمجھائی گئی. کھجور جو کل رات کو آپ کھائیں گے نا، آج نہ کھائیں، کل ٹھیک ہے، تو آپ کھجور جلدی منہ میں نہ ڈالے، پہلے اس کا گوشت اتارے. تو اس کا جو گٹھلی ہوگی اس کو آپ دیکھے بحکم الہی، اس کے اندر ایک چید ہے. تو اس چید کو کہتے ہیں عربی میں نقیر. اس چید کے اندر تھوڑا سا کھجور بھی ہے، ذرا سا، اس کو کہتے ہیں قطمیر. اور اس کے اوپر باندھنے کے لیے ایک تار گزرا ہے، بہت باریک جلی ہے، اس کو کہتے ہیں فتیل. پہلے فتیل گزرا ہے. ام یحسدون الناس، آیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے، علامات آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل میں سے، کہ مسلمانوں کو دین کیوں ملا. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس یقیناً ہم دے چکے تھے ابراہیم کے گھرانے کو کتاب و نبوت. وآتیناہم ملک نظیم، اور ان کو دے چکے تھے سلطنت بڑی. فمنہم من آمن بہ، ان میں بعض ہوئے جو ایمان لائے ان پر. فمنہم من صد عنہ، اور ان میں بعض وہ جو رک گئے اس سے. وکفا بجہنم سعیرا، کافی ہے دوزخ جلانے کے لیے. الا الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں مانتے ہماری آیتیں. سوف نصلیہم ناراً، قریب ڈال دوں گا ان کو دوزخ میں. کلما نضجت جلودہم، جب کبھی جلس جائے گی ان کے چمڑے. بدلناہم جلوداً، بدل دیں گے ان کے لیے اور چمڑے. غیرہا، اس کے سوا. لیذوقوا العذاب، تاکہ چکے عذاب. ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب اور حکمت والے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. سندخلہم، ان قریب داخل کر دیں گے ان کو. جنات، جنتوں میں. تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، یعنی زمین دوز نہریں ہوگی. نہر سورت محمد میں چاروں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیشہ. لہم فیہا ازواج مطہرا، ان کی بیویاں ہوگی پاک دامن. وندخلہم ذلا ذلیلا، اور داخل کر دیں گے ان کو چھاؤ گھنے میں. چھاؤ ہو تو گھنے درخت کا ہو تاکہ ٹھنڈا ہو. حدیث شریف میں ہے جنت کے درخت کا چھاؤ اتنا ہوگا کہ ایک تیز رفتار گھوڑا جب 100 سال دوڑے تو وہ چھاؤ ختم نہیں ہو. یہاں ایک اشکال ہے، وہ اس طرح کہ ان کی مذمت میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا. اس کی وجہ یہ کہ یہود اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، جس کا جواب اللہ نے دوسری جگہ آل عمران میں دیا، ما کان ابراہیم یہودیہ. اور مشرکین بھی اپنے آپ کو ابراہیمی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیمی کے مخالف کہتے تھے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہر اعتبار سے ضروری ہے. وہ پہلا حصہ سورۃ النساء کا جس میں 16 مسائل تھے وہ بیان ہو گئے. دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں 8 احکام ہیں، یعنی بین الرائی والرعیہ، رعایا کو اس کے نفاذ کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم کو. ان تؤدوا الامانات، کہ ادا کرو امانتیں. الی اہلھا، ان کے اہل کو. اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ہر امانت امانت دار تک پہنچاؤ، ہر صلاحیت
اپنے موقع میں صرف کر لو، ہر حق حقدار تک ہو دو. امانات امانتن کی جمع ہے، جیسے دیانات دیانتن کی جمع ہے اور دیات دیتن کی جمع ہے. امانت اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کے پاس بطور حفاظت کے اپنے ملک و صفت کے ساتھ رکھی جاتی ہے. یہاں تک کہ امانت کے اندر نوٹ بدلنے بھی جائز نہیں. کسی نے آپ کو 100 روپے دیے کہ یہ امانت ہے، تو اب بدلنے کا اختیار نہیں. جس تھیلے میں اور لفافے میں ہے بدلنے کی اجازت نہیں. فقہا کہتے تصرف بلا ضرورت نہ کرے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو امانت دی ہے آپ استعمال کریں، یہ احمق ہے اور دین کے رموز سے بے بہرا ہے. استعمال تو تب ہو جب آپ اس کو کہے کہ عاریتن رکھو، یا اس کو کہو کہ قرض رکھو. امانت اس وقت تک ہے جب تک کہ اسے کوئی ہلائے نہیں. چنانچہ روح المانی میں ہے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ جب کسی ایسی جگہ کوئی مر جاتا ہے کہ دفنانا نہیں چاہتے اور پہنچا بھی نہیں سکتے فوراً، تو اس کو نہلا کفنا کے کھڈا کھود کے زمین میں رکھ لیتے ہیں اور زمین کو کہہ دیتے ہیں کہ ہاذی امانتنا فی کے، یہ ہماری امانت ہے. آلوسی نے روح المانی میں لے کے ثم یجیون بعد سنتین او سنتین فیجدونہ کما وضعوہ، سال دو سال بعد لوگ آتے ہیں تو کفن پر مٹی بھی نہیں لگی ہوتی، بالکل جیسا رکھا گیا ایسا پڑا ہوا ہے. وہی امانت زمک، امانت کے وہ خیانت زمک ہم لکھے، امانت و ازمک ہم لوگ. ان اللہ امانات الی اہلھا، شان نزول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک سدنت، سدنہ سدنہ ان کو کہتے ہیں جن کے پاس کعبہ شریف کے دروازے کی چابی تھی، اس کا نام تھا عثمان ابن طلحہ، کو ہاتھ سے پکڑا، ہاتھ مروڑا اس کا اور چابی چھین لی. وہ بڑا خفا ہو کے بیٹھ گئے، دروازہ کھل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. آپ نے اندر اللہ کی عبادت فرمائی. جس وقت باہر تشریف لائے تو حضرت علی سے کہا کہ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ. اس کو بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا خذھا، رکھ لے اسے، خالدتن طالدتن، ہمیشہ ہمیشہ تیرے پاس ہوگی. لا یاخذھا عنک الا ظالم، عند آپ سے کوئی لے تو بڑا ظالم ہوگا. علماء تاریخ کہتے ہیں کہ یہ شخص اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کا آدمی ہے اور سارے گھرانے ادھر ادھر ہو گئے، لیکن چابی اور پیغمبر کے اس دعا کی برکت سے وہ گھرانہ اب بھی موجود ہے. جب باہر کا بادشاہ آ جاتا ہے تو ان کو اطلاع کرتے ہیں، ایک بہت بڑا بکس سے گاڑی میں رکھ کے لاتے ہیں، اس میں چابی ہے اتنی بڑی لمبی. اس نے کعبے کا دروازہ میرے سامنے کھلا ہے ایک دفعہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جب آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ حجبی کو بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تو امام راضی فرماتے ہیں تفسیر کبیر کے اندر کہ یہ وہ دن تھا کہ حضرت عثمان اب مسلمان ہوگا، کلمہ لیا. پر یہ وہ عثمان نہیں ہے، عثمان بن طلحہ حجبی ہے، وہ تو اشرم مبشر و شروع کے لوگوں میں سے ہیں. تفسیر کبیر جز 10 صفحہ 138، اسباب النزول سیوطی کی صفحہ 90. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ حکم دیتا ہے کہ امانت اہل کے حوالے کرو. چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی امامت کے لیے اور پھر آپ کے بعد صحابہ نے اس وجہ سے آپ کی خلافت کے لیے ابو بکر کو چن لیا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کا وقت جب آیا صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ عمر کو خلیفہ بناتے ہیں. سب نے کہا لبیک، ہم حاضر ہیں. اور حضرت ابو بکر بہت خوش ہوئے کہ ایک بوجھ تھا میرے اوپر جو اتر گیا.
الملل والنحل میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت ابوبکر کی خدمت میں آیا اور رونے لگا کہ من ولیت علینا، یہ کس کو آپ نے مسلط کر دیا؟ کیونکہ عمر تو بہت سخت آدمی تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق لیٹے ہوئے تھے تو بیٹھ گئے اور فرمایا لو سئلت عنہ یوم القیامہ، اگر یہی سوال مجھ سے قیامت میں کیا گیا لأقولن، تو میں کہوں گا واللہ ولیت علیہ بعدی خیر الرجال، اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے دن ہوا کہ آپ نے کس کو مسلط کیا تھا خلیفہ بنایا، تو میں کہوں گا اللہ کی قسم میں نے اپنے بعد بہترین انسان کو خلافت دی تھی. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہ. اللہ، بخاری شریف میں کہ غزہ کے اندر خوبصورت چادریں آ گئی اور بٹ گئی، تو ایک چادر ایسی تھی کہ لوگ چاہتے تھے امیر المومنین حضرت عمر سے کہا کہ آپ یہ بنت رسول کو، وہ جو حضرت علی المرتضی کی صاحبزادی ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، کہا کہ ان کو دے دینا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بزرگ خاتون کا نام لیا ام عطیہ الانصاریہ، ہی احق بہا منہا، اس کو حق ہے. کیوں؟ فرمایا کہ غزوے کے اندر جب ہماری مشقیں پھٹتی تھی تو یہ اس کی سلائی کرتی تھی، تو جنہوں نے خدمت زیادہ کی ہے یہ چادر اس کے گھر بھیج دے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہ. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب آیا تو آپ سے کہا گیا کہ کون بیٹھے گا آپ کی جگہ؟ کہا جس سرزمین پر ابو یوسف موجود ہو کسی اور شخص کو عالم نہیں مانا جا سکتا. امام ابو یوسف کو بٹھایا اور دنیا نے دیکھا کہ امام ابو یوسف نے آپ کے مذہب کو چار دانگ عالم میں چمکا دیا ہے. استاد بھی ایسے اور شاگرد بھی ایسے. امام ابو یوسف کا مقولہ مشہور ہے، کسی نے کہا کہ آپ نے رضا الہی کے لیے کیا کیا؟ فرمایا رضا الہی تو بڑھ کر ہے، ابو حنیفہ راضی رہے قیامت کے دن بس میری نجات ہو جائے گی انشاء اللہ. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہ. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تنگ دست تھے بہت، اور ان کے ایک شاگرد ہے اور خاک خلیفہ ہے ابن عبد الحکم، بہت بڑے آدمی ہیں، وہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بہت خاص قسم کے متبعی تھے. کہتے ہیں کہ ساری دولت امام شافعی پہ صرف کرتے تھے، سارے اخراجات وہی کرتے تھے، وہ مالدار تھے بہت. شاہ صاحب نے فیض الباری میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ امام شافعی ان کے مہمان ہوئے اور انہوں نے ایک لمبی لسٹ لکھ کر نوکر کو دیا کہ آج رات کو یہ سارے کھانے تیار کرو، استاد آئے. تو امام شافعی نے خادم کو بلایا وَأَضَافَ فِيهِ طَعَامًا أَوْ طَعَامَيْنِ، ایک یا دو کھانے اور کہ بھئی یہ کباب بھی بناؤ اور اس طرح پلاؤ بھی بناؤ. ابن عبد الحکم کو پتہ چلا تو اس نے اس خوشی کے اندر 1000 غلام آزاد کیے کہ استاد گھر آئے اور خود کھانا بھی انہوں نے طلب کیا. وہ آئے میرے گھر خدا کی قدرت ہے، کبھی میں ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتا ہوں، اس قدر محبت و صلاحیت تھی. لیکن جب امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو ابن عبد الحکم بھی سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ بس اب کو تیار ہے میرا کام. امام شافعی نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے بہت خدمت کی ہے اور آپ کے بڑے احسانات ہیں، لیکن علمی مسند جو ہے یہ علماء کی شان کے لائق ہے. تو اسماعیل ابن ابراہیم مزنی خال الطحاوی، امام طحاوی کے ماموں، ان کو مقرر کیا کہ آپ میری جگہ بیٹھیں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. محقق ابن الحمام رحمت اللہ علیہ، قاہرہ کے قریب میں ایک بستی ہے اسکندریہ،
مشہور ہے کہ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ اصلاً یہاں کے باشندے تھے. ابن الحمام رحمہ اللہ اس جگہ کا رہنے والے ہیں. اور یہ ایک دور ہے, ابن حجر بدر العینی سب ایک زمانہ ہے. ابن حجر اور بدر الدین اظہر سے فاضل ہیں اور اظہر کے مشائخ ہیں, اساتذہ ہیں. ابن حجر قاضی القضات تھے اور بدر الدین عینی محتسب اعلیٰ تھے. اور محقق ابن الحمام نے کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا, معذرت کی بادشاہ کو. وکان الملک من مریدیہ, بادشاہ ان کا خاص مرید تھا. یہاں تک کہ محقق ابن الحمام جب اسکندریہ سے مصر آتا تو بادشاہ استقبال کے لیے باہر آتا, خود لینے آتا تھا. اور ابن الحمام کے بڑے قابل شاگرد ہیں ابن القاسم ہیں, تاج التراجم والے, اور ابن نجیم ہے صاحب بحر, اور اس کا بھائی عمر ابن نجیم ہے صاحب النہر. ان تمام شاگردوں میں سے قاسم ابن قتلوبو یہ واحد شخص ہے جس کا رد میں نے اکثر المقال میں کیا ہے ستہ شوال میں. یہ واحد شخص ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے استاد ابن الحمام کی ہر بات نہ مانی جائے. واحیانا یمیل الی اہل الحدیث, کبھی کبھی وہ ظاہر عمل کی طرف مائل ہو جاتے. استاد سے کچھ نوک جوک بھی رہی ہے, لیکن جب محقق ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا تو بادشاہ مصر بھی حضرت کے ہاں تشریف لایا اور حضرت سے گزارش کی کہ حضرت کسی کو خود بٹھا لے تو ہمیں آسانی ہوگی. تو فرمایا کہ یہ قاسم بن قتلوب ہوگا تھی. اور قاسم بن قتلوب ہوگا یہ مناظر مناظرے میں جب دونوں اسٹیج قائم ہو گئے تو چاروں مذہب کے علماء قاسم بن قتلوب ہوگا کہ خیمے میں آ کے بیٹھ گئے, اور وہ مخالف جو تھا وہ اکیلا رہ گیا. اس نے شافعی حنبلی مالکی سے علماء سے پوچھا کہ تم لوگ کیوں اس خیمے میں بیٹھے ہو, یہ لوگ تو فاتحہ نہیں پڑھتے انہیں پڑھواتے, اس پر مناظرہ ہے. تو سب نے معذرت کے ساتھ کہا کہ ہمیں رات کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قاسم بن ابن قتلوب کا جس موقف پہ قائم ہے آپ اس طرف ہو جائیے. اور یہ موقف حنفیہ کا یہ حق ہے. تو مخالف نے کہا کہ بس مناظرہ ختم ہو گیا, فیصلہ ہو گیا, آپ علماء نے فیصلہ کرنا تھا, جب آپ اس کو حق لے اہل حق جانتے ہیں تو میں رجوع کر چکا ہوں. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اب پتہ چلا کہ ابن الحمام نے کس کو بٹھایا تھا. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو شاہ عبدالعزیز کم سن تھے لیکن علوم مکمل کر چکے تھے. تو شاہ ولی اللہ صاحب سے کہا گیا تھا کہ کون بیٹھے گا, کہا کہ عبدالعزیز سنبھالے گا. تو دنیا جانتی ہے کہ شاہ عبدالعزیز نے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر علم حدیث کی وہ خدمت کی جس کی مثال نہیں ملتی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جب انتقال ہوا ان کے دونوں بھائی شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین ان کے سامنے فوت ہو گئے. 1230 میں شاہ عبد القادر ہیں, 1233 میں شاہ رفیع الدین ہیں, اور 1239 میں شاہ عبد العزیز صاحب. تو ان کے بھتیجے اور داماد رہ گئے, ایک شاہ اسحاق ہے اور دوسرے شاہ اسماعیل ہے. شاہ اسماعیل بڑے ہیں علم میں بھی اور قربانیوں میں بھی, شاہ اسحاق ان سے چھوٹے ہیں. لیکن خاندان کے لوگ سب جمع ہو گئے, فیصلہ یہ ہوا کہ تمام معاملات میں شاہ اسماعیل بڑے ہوں گے, وہ ہے ہی بڑے,
لیکن حدیث کا مسند بشا عبد العزیز کا ہے، شاہ اسحاق سے کہا کہ یہاں آپ بیٹھ. آج دنیا کے اندر جتنے اسانید ہیں شاہ اسحاق کی اسانید ہے، سے چلی. یہ بات واضح ہے کہ شاہ اسماعیل نے بھی عرصہ دراز تک درس حدیث کیا ہے. احمد رضا نے ملفوظات میں لکھا ہے کہ ان کی خدمت حدیث مسلمہ. شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان چھوڑ کر حرم شریف تشریف لے جا رہے تھے تو امام الاثر مولانا انور شاہ رحمت اللہ علیہ کو اپنی جگہ بٹھایا. تو حضرت شیخ الہند کے اس مقام کو مولانا انور شاہ نے ایسا تازہ کیا ہے کہ آپ نے سمرقند اور بخارا کی یاد درسگاہوں کی یاد تازہ کرائی. یاد رفتگان میں سید سلیمان نے یہاں بڑے گران قدر جملے لکھے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. ہمارے استاد حضرت اقدس مولانا یوسف صاحب بنوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنی نیابت کے لیے ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتخاب کیا، جو اپنے زمانے کے شاہ جہان بادشاہ تھے مدرسے بنانے میں. ان کو مدرسہ بنانا ایسا آسان تھا جیسے آپ کو تپائی ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے، اس قدر سہولت. اور پاکستان نہیں، بیرونی دنیا جو جتنی تنظیمیں اور حق کی جماعتیں ہیں سب کے وہ بڑے تھے. اللہ نے ایسا کمال اخلاق دیا تھا کہ ہر تنظیم اور اس کا بڑا اور ہر فرق سمجھتا تھا کہ مفتی صاحب کی انتہائی محبت مجھ سے. تو حضرت بنوری کی نگاہ دیکھنے کی تھی، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ پہنچاؤ امانتیں ان کے حقداروں کو. حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب حقدار کے علاوہ غیر اہل کو امانت سپرد ہو جائے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ وسار زعیم القوم ارزلہم فانتظر البلاء، اور نہ اہل قسم کے لوگ مسلط کر دیے جائے. حضرت نے فرمایا کہ بس کر، قیامت قریب ہے. واذا حکمتم بین الناس، اور جب فیصلہ کرنے لگو لوگوں میں، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو انصاف سے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت خوب نصیحت کرتے ہیں تم کو. نعم سے نعم یہ بھی ایک باب ہے، جیسے یہی دی. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والے دیکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہا مانو اللہ اللہ کے رسول کا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جن کے فیصلے چل سکتے ہیں تم میں سے. فیصلے کن کے چل سکتے ہیں، یہ ایک طویل باب ہے. اس میں مشہور اقوال چار ہیں، ابن جریر نے چاروں کے چار نقل کیے سند کے ساتھ. پہلا قول یہ کہ اولو الامر سے مراد ابو بکر و عمر، دوسرا قول یہ ہے کہ اولو الامر سے مراد خلفائے راشدین، تیسرا قول یہ ہے کہ تمام صحابہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سلاطین اور ملوک، چاروں میں. پانچواں قول یہ ہے کہ اس سے مراد فقہا ہے، اور ہم نے اصول تفسیر میں یہ بات کہی تھی کہ ایک ایسی تفسیر جو خود قرآن سے ثابت ہو وہ تمام تفاسیر کے مقابلے میں مضبوط سمجھی جائے گی. چنانچہ آگے آ رہا ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کو شکست یا فتح کی اطلاع ملتی ہے تو یہ اس کو فوراً پھیلا دیتے ہیں. آیت نمبر 83, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, أَذَاعُوا مَنْ أَشَاءُوا يعنی شَاءُوا, وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, کاش کے پوچھ لیتے پیغمبر سے اور اولو الامر سے, اولو الامر کون ہیں, لَعَلِمَهُ الَّذِينِ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ, جن کا علم استنباط کے درجے میں ہو. تو مراد اولو الامر سے فقہا اور مجتہدین ہیں. اب جنہوں نے کہا ہے کہ ابو بکر و عمر مراد ہیں کیونکہ وہ فقہا ہیں, صحیح بات ہے. جنہوں نے کہا ہے کہ خلفائے راشدین مراد ہیں, وہ تو سادات الفقہا ہیں. اور ابو ہریرہ نے جو کہا ہے کہ ملوک و سلاطین مراد ہیں, تو ابو ہریرہ نے تو سوائے ابو بکر عمر و عثمان و علی کو کسی کو دیکھا ہی نہیں, کیونکہ 59 میں تو انتقال ہوا ہے یزید ابن معاویہ کے سلطنت سے ایک سال پہلے, تو اس نے تو معاویہ کو دیکھا حسن مجتبیٰ کو, اور وہ سب فقہا ہیں. تو ابو ہریرہ کی تفسیر کا مطلب یہ کہ ایسے ملوک و سلاطین کہ جن میں تفقہ کی شان پائی جاتی ہے وہ اولو الامر. اس لفظ سے اور اس کی تشریح میں بڑوں بڑوں سے خطا واقع ہوئی. ہمارے فقہاء کرام نے بھی جگہ جگہ اولو الامر کا مصداق سلاطین ملوک لکھا ہے. اس عاجز اور فقیر کے نزدیک اس میں تسامح ہے. یہ قید ضروری تھی کہ جب یہ کہ فقہاء راسخین ہیں. اور پھر ابن عابدین کا یہ قول اور محل نظر ہے کہ غیر عالم بھی بن سکتا ہے, قاضی سے پوچھا کر ضرورت کیا پیش آئی اس کی کہ قاضی کو اپنی گردن پر بٹھایا رکھے. تو اولو الامر کی تفسیر میں پانچ تفاسیر ابن جریر نے نقل کی, اور پانچوں کے پانچ کا حاصل یہ ہے کہ فقہا و مجتہدین مراد. تو گویا کہ یہ آیت جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت بتا رہی ہے, فقہا اور فقہا جب ابو حنیفہ مالک شافعی اور احمد نہیں ہے, تو اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی محدث کہے اور بخاری مسلم کو نہ مانے, اس سے بڑا احمق دنیا میں کون ہوگا. جب محدث کہا تو سب سے پہلے یہ مراد ہو گئے. جب فقہا کا نام میدان میں آئے اور مجتہد کا, تو سب سے پہلے ابو حنیفہ اور مالک شافعی اور احمد, ابو یوسف و محمد سامنے آئے. تو گویا کہ اجتہاد اور فقہا کا اتباع, جس کو احتیاطاً علماء کرام تقلید کہتے ہیں, اس کا ثبوت قرآن کریم سے. تو فقہا و اجتہاد کا منکر قرآن کا منکر ہے, اور قرآن کے منکر کا حکم تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول, اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ وہ اطیع اولی الامر, نہ وہ اولی الامر, یعنی اصل اطاعت تو خدا و رسول کی ہے, اولی الامر کی اطاعت تو ان کی وجہ سے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. ہم فقہا و مجتہدین محدثین و مفسرین کو اپنے بڑے کیوں مانتے ہیں, دین کی وجہ سے. تو چونکہ یہ حضرات اور ان کی ساری عزت و حشمت, علم اور عمل اور اس کی بلندیاں اور ان کی تقلید اور اطاعت حقیقت میں اللہ اور رسول کی ہے, تو گویا کہ یہ کوئی غیر نہ ہوئی, خدا اور رسول ہی نے ان کو مقرر فرمایا ہے. اب جو لوگ کہتے کہ صرف خدا اور رسول کو ہم مانتے ہیں, کسی تیسرے کو نہیں, تو یہ وولی الامر سے مراد نہ رسول نہ خدا ہے, اس آیت کے منکر ہوئے ہیں نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. زبیدی بلگرامی تاج العروج کے مصنف, بہت بڑے عالم ہندوستان کی سرزمین پر ہوئے, سنا ہے کہ انہوں نے 10 جلدوں میں اس کی تفسیر لکھی, صرف آیت و تفسیر و آیت اولی الامر, لیکن آج تک کامیابی نہیں ہوئی. لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا. سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ سفر کے دوران اچانک ان کو پتہ چل گیا کہ قریب میں خیرخان ہے, اور شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرمائے. سلطان کو بہت شوق ہوا کہ حضرت والا سے ملاقات کروں، صحبت اٹھاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ سفر تو میرا ویسے ہوا ہے، حضرت کے مقام اور مرتبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں خاص ان سے ملنے کے ارادے سے گھر سے آؤں. واپس چلے گئے. جب غزنی پہنچے اور چند دن گزرے تو حکم دے دیا وہ ذرا اور متعلقین کو کہ ہمیں خیرقان کا سفر کرنا ہے. جب خیرقان پہنچے تو شہر سے باہر قیام کر کے وزیر کو حضرت کے پاس بھیجا کہ بادشاہ خالص آپ سے ملنے کے لیے آئے، لہذا آپ باہر آئے اور اولول الامر کی اطاعت بجا لائے. وزیر حضرت کے پاس آیا کہ سلطان خالص آپ سے ملنے کے ارادے سے خیرقان آیا، اب آپ بھی آداب بجا لائے اور باہر آئے. تو حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس فرصت نہیں. تو وزیر نے آیت پڑھی، سلطان نے سمجھایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول سے فرصت نہیں، بھلا ایسے میں میرے پاس اولو الامر کی اطاعت کے اوقات کہاں ہیں؟ وزیر واپس آیا کہ وہ ایسا کہتے ہیں. سلطان نے کہا چلو کامل آدمی ہے، ہم پیش ہوتے ہیں. بادشاہوں کو اس بات کا بہت شوق ہوتا ہے کہ بزرگوں کی کوئی کرامت دیکھنے میں آئے. تو بادشاہ نے اپنے کپڑے شاہانہ اپنے محبوب دوست اور وزیر ایاز کو پہنائے، اور ایاز کے کپڑے وزیروں کا وہ خود پہن لیا، اور 10 غلاموں کو کنیزوں کا لباس پہنایا اور 10 کنیزوں کو غلاموں کا لباس پہنایا. اس شان سے حضرت کے پاس چلے گئے. تو شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے سلطان کی طرف مطلق توجہ نہیں کی، ایاز کو بادشاہ سمجھ کر ان سے الگ سلیک کی. تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ حضرت نے نہیں پہچانا. تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت جی یہ تو ایاز ہے، سلطان محمود تو میں ہوں. حضرت نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں جب وہ حاکم مطلق بادشاہ سے کپڑے اتار کے وزیر کو اڑاتا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اس کے باوجود بھی اس کو بادشاہ سمجھتا رہوں؟ یہ کپڑے آپ سے تو اس نے اتارے، میرے تو نہیں کیا ہے. یکدم گھبرا گیا، فوراً علیحدہ کمرے میں جانے کی اجازت مانگی، کپڑے بدل کے اور پہن کے باہر آیا. جب باہر آ کے بیٹھ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ اس دوسرے ظلم کو بھی ہٹاؤ کہ تم نے کنیزوں کو غلاموں کا لباس پہنا ہے، یہ حرام نہ جائے گی، اور غلاموں کو کنیزوں کا لباس پہنا ہے، یہ سب سارا ٹھیک کر دو، اور میرے خانقاہ سے کنیزوں کو باہر نکالو. باہر نکالا. سلطان نے ایک حرجین پیش کی، حرجین جیسے بکس، اور اس میں اشرفیاں تھیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا عادی ہے. تو حضرت نے مسلح کے نیچے سے سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، سلطان سے کہا کہ تناول فرمائیے. سلطان نے جلدی تبرک سمجھ کے منہ میں ڈالا، کرپا 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 کرپا. 10-15 منٹ گزر گئے لیکن وہ بالکل چبا تو کیا کہ اس میں سے کوئی ذرہ سا ٹوٹا بھی نہیں. حضرت کی توجہ جب دوسری طرف ہو گئی جلدی نکال کے رنگ دیا. حضرت نے فرمایا کہ روٹی چبی نہیں ہے آپ سے؟ نہیں نکال سکے جی، ٹوٹتی نہیں ہے. فرمایا اس سے زیادہ سخت گزرتے ہیں یہ تمہاری اشرفیہ، ہم ان کو عزم نہیں کر سکتے، اٹھاؤ. سلطان نے کہا کہ میں خانقاہ کے کلندروں کے لیے لایا تھا، اگر قبول فرما لیتے. تو حضرت نے فرمایا کہ ناحق روب نہ ڈالو، اور ہاتھ ایسا فضا میں ایسا ہلایا اور پورا میدان اشرفیوں سے بھر گیا. فرمایا اس میں زیادہ دیر تو نہیں لگتی. ہم تو خدا کے خاص رضا و خوشنودی کے لیے اس کو طلاق دے چکے ہیں اور نہیں تو ہر وقت خدمت میں حاضر رہتی. بادشاہ سمجھ گیا کہ شخصیت تو کمال کو پہنچی ہوئی, زمین پر بیٹھ کر کے اللہ نے عرش کی نگاہ عطا فرمائی. تو بادشاہ نے سر ابو الحسن خرقانی کے جولی میں رکھا اور رو پڑا اور کہا کہ میں نے ہندوستان پر 16 حملے کیے, ہر حملے میں ناکام ہو گیا, فوج میری ختم ہو گئی اور ہندوستان میں لوگ بتوں کے سجدے کرتے ہیں. اب آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے اب کی فتح دے. اور یہ فریاد سلطان نے ایسی کی کہ ان کے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے اور سارا دربار جو ان کے ساتھ تھا وہ ذرا و سفرا سب رو رہے تھے. حضرت کا بھی دل بھرا ہے, اولیاء اللہ تو ہوتے کامل. پوچھا کہ فتح تو ہو جائے گی, کوئی بات نہیں, کرو گے کیا؟ فرمایا وعدہ کرتا ہوں کہ عدل کروں گا, انصاف کروں گا, اس پہ قائم رہنا. اٹھتے وقت حضرت نے دعا فرمائی کہ خدایا یہ صدق کے دل سے تیرے دین کی بالادستی قائم کرنے ہندوستان جا رہا ہے اور اب کے بغیر فتح کے واپس نہ لانا ہے, اس کو فتح دے کے رہنا. سلطان کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ خوشی سے جاؤ, ہر قدم پر فتح ہوگی. سلطان کو خرقان سے روانہ ہوتے وقت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک مسلح دے دیا, گجڑی جو حضرت پہنتے تھے, کبھی بعد میں قرآن ہو گئے تو نیچے ڈالتے تھے, کہا یہ رکھ لو کام آئے. جب 17 حملہ سومنات پر کر لیا اور گمسان کی جنگ ہو گئی, تاریخ فرشتہ میں لکھا ہوا ہے کہ دوسرے ملکوں سے بہت ہندو آئے اور سلطان کی فوج بالکل نرغے میں آئی, تو سلطان نے ایک ترکیب سوچی, وہ یہ کہ خود دیوار پہ چڑھ کے سومنات کے قلعے میں داخل ہو گیا, تو 400 فوجی بھی چڑھ کے داخل ہو گئے, اوپر سے ہزاروں کی تعداد میں جو ہندو آئے تھے وہ بھی داخل ہو گئے. سلطان نے محسوس کیا کہ ہم اب بالکل سب کے سب ختم ہونے والے ہیں. اچانک ابو الحسن خرقانی کی دعا یاد آئی اور ان کی وہ گجڑی جو تھی وہ نیچے بچھا کر سینے کے ساتھ رکھ کے سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تو تیرے کامل بندے کی دعائیں لے کر کے آیا ہوں اور ان کے ساتھ عہد کر چکا ہوں کہ میں عدل نافذ کروں گا, اب کے تو روسیہ نہ کرنا. کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ ہی کالے کالے بادل آئے اور وہ بادل ایسے تھے کہ ان کی وجہ سے ہندو اندھے ہو گئے سارے اور وہ اندھا دھندی میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے. سلطان اور فوج سمجھ گئی تو انہوں نے ان کے اوپر شروع کر دیا, ڈھیر لگا دیے ہندو لاشوں کی اور بڑے آرام سے اثر سے پہلے پہلے سومنات مکمل طور پر فتح ہو. مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان نے خواب میں ابو الحسن خرقانی کو دیکھا اور فرمایا کہ محمود مجھے تم سے گلہ ہے, تم نے میری امانت کی توہین کی, تم نے گجڑی کو ہاتھ میں لے کر کے دعا مانگی تو وہ بھی صرف سومنات کے فتح کی, اگر اس وقت آپ یہ دعا کر لیتے کہ یا اللہ ہندوستان کے تمام ہندو کلمہ پڑھ لے تو میرا رب ایسی غیرت میں آ چکا تھا کہ سب کے سب کو ایمان دے. دیکھیے تاریخ فرشتہ احوال محمود غزنوی. یہ تھے جو اپنے آپ کو اولو الامر سمجھتے تھے. محمود غزنوی کس پائے کا عالم ہے؟ طبقات حنفیہ پر پہلی کتاب صرف اس شخص کی ہے, اس سے پہلے 400 ہجری کا تو ہے, 423 میں فوت ہوا ہے, یہ 421-22 کی بات ہے. اور الفرید کے نام سے فقہ میں کتاب لکھی ہے 50 جلدیں, مولانا عبدالحی نے لکھا ہے کہ اگر سے آیا مکمل ہوا 80 جلدیں ہوگی, لیکن محمود کی فرید کی طرح پھر بھی نہیں ہوگی. کتنے بڑے عالم, وہ اپنے آپ کو اولو الامر سمجھ سکتے. چلو وقفہ کرو, اولو الامر سمجھو.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اور ان لوگوں کی جن کا فیصلہ چلتا ہو تم میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تمہارا اختلاف ہوا کسی مسئلے میں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ بس اس کو لٹا دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ آخرت کے دن پر ذالک خیر و احسن تاویلا یہ بہترین ہے اور شاندار ہے اس کا نتیجہ احسن تاویلا جو احسن العلوم میں نتیجہ نکلنے والا ہے تفسیر کا اطیعوا اللہ قرآن و اطیعوا الرسول سنت و اولی الامر منکم اجماع اور فردو قیاس چارو دل شریعہ ثابت ہو گئے قال الفخر الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کو وما انزل من قبل کا جو اتاری گئی آپ سے پہلے یریدون چاہتے ہیں اَيَّتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ کہ وہ فیصلہ کرائیں سرکش شیطان سے مراد کعب بن اشرف ہے وَقَدْ أُمِرُوا اور ان کو منع اور ان کو کہا گیا يَكْفُرُوا بِهِ کہ نہ مانے شیطانوں کو وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ وَيُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا چاہتا ہے شیطان کہ گمراہ کر دے ان کو دور کے گمراہی میں ڈال کر ایک مسلمان اور ایک منافق کے درمیان جھگڑا ہونے لگا زمین کے کسی مسئلے پر ہاں ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان یہودی چاہتا تھا کہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائے کیونکہ آپ کا عدل مشہور تھا منافق نے کہا کہ نہیں کعب بن اشرف سے کروائیں گے ایتحاکمو الی الطاغوت کعب بن اشرف سے فیصلہ چاہتے ہیں حالانکہ مسلمانوں کو حکم ہوا ہے کہ وہ یہود کو نہ مانیں یہود کی بات چل گئی اور محاکمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد ہوا آپ نے مدعی و مدعا علیہ کا بیان سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا منافق برہم ہوا اور جب وہاں سے نکلے تو یہودی سے کہا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے عمر کو سنانا ہے مقصد یہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ غصہ کا آدمی ہے یہودی کو دیکھتے ہی اس کو ڈانٹیں گے اور فیصلہ میرا کریں گے دونوں حضرت عمر کے گھر گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی لیکن یہودی نے درمیان میں کہا کہ وقت قضا بیننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ فیصلہ کر چکے ہیں یہ مان نہیں رہا حضرت عمر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ تو وہ سمجھا منافق کہ شاید اندر سے کوئی چائے بسکٹ لا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تیز تلوار لے آئے اور باہر آ کے منافق کی گردن کاٹی اور فرمایا من لم يرضى بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعمر يقضي له هكذا منافق کے رشتہ دار خدمت رسول میں آئے اور کہا کہ عمر نے زیادتی کی ہے ہمارے آدمی ادب کی وجہ سے آپ کے سامنے وضاحت نہیں کر سکے عمر کے سامنے وضاحت چاہتے تھے حضرت بھی بڑے حیران ہو گئے کہ اتنی سی بات پر انہوں نے قتل کر دیا تفسیر مزری میں ہے کہ آپ نے فرمایا ما کنت ظننت ان عمر یجتر علی قتل مسلمین میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر مسلمانوں کو ایسا جلدی مارتے اور آپ نے آدمی بھیجے کہ عمر کو پکڑ کے لاؤ حضرت عمر کے تشریف لانے سے پہلے یہ آیات نازل ہوئی تھی اور ان میں اللہ نے ان کی موافقت فرمائی اور اس منافق اور اس کی خباثت کو بیان کیا
تفسیر مزری وغیرہ میں ہے کہ ان آیات کے نزول کے ساتھ حضرت جبرین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آسمان میں فیصلہ ہوا ہے کہ عمر کو آج سے فاروق کہا جائے، زمین والے بھی فاروق کہا کریں. الفارق بین الحق والباطل. الم تر الذین، آیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ منافق، یزعمون جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس وحی پر جو اتاری گئی آپ کو، جو اتاری آپ سے پہلے، یریدونا چاہتے ہیں، یتحاکموا الی الطاغوت کے فیصلے کرائیں شیطانوں سے. طاغوت سے مراد غیر مسلم، تو جو انگریزی عدالتوں سے فیصلے کراتے ہیں، جو بدعتیوں سے مسائل پوچھتے ہیں، جو غیر مقلدوں سے تین طلاق کا مسئلہ دریافت کرتے ہیں، یتحاکموا الی الطاغوت. وقد امروا ان یکفروا به، یقیناً ان کو کہا گیا ہے کہ نہ مانے ان کو. ویرید الشیطان یضلهم ضلالا بعیدا، اور چاہتا ہے شیطان کہ گمراہ کر دے ان کو بڑی گمراہی میں. ضلالت بعیدا اس کو کہتے ہیں جس سے توبہ نصیب نہ ہو. وإذا قیل لهم، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ، الی ما انزل اللہ اس وحی کی طرف جو اتاری اللہ نے، وإلی الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ما انزل اللہ قرآن وإلی الرسول سنت، رأیت المنافقین آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا رکتے ہیں آپ کی طرف سے رک رک کر، خوشی سے نہیں آتے. فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، پس کیسے رہے گا جب پہنچتی ان کو کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم بسبب ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجنے کے، خود انہوں نے یہ کام کیا. ثم جاؤ کہ پھر آپ کے پاس آتے ہیں، یحلفون باللہ قسم کھاتے اللہ کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، نہیں ہے ارادہ ہمارا مگر بھلا کرنے کا اور بات بنانے کا. ان لوگوں نے آیا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قسم کھائی کہ ہمارے آدمی کا مقصد تو بھلائی چاہنا تھا، اور ہمارے آدمی تو چاہتے تھے کہ بات بن جائے، توفیق بنا بات بن جائے. اولئک الذین، یہ منافق وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتے ہیں اللہ جو ان کے دلوں میں ہے. فاعرض عنہم، رہنے دے ان کو. وعظہم، سمجھا دے ان کو. وقل لہم فی انفسہم، کہہ دے ان کے لیے ان کے بارے میں قولا بلیغا، بات دو ٹوک، دو ٹوک بات کریں کہ تم منافق ہو، غلط فیصلے کر چاہتے ہو. وما ارسلنا من رسول، اب ضابطہ، ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر اس لیے کہ تابعداری کی جائے ان کی، اللہ کا حکم ہے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا، اور اگر بے شک یہ جبکہ ظلم کر چکے ہو اپنے ساتھ آ جائے آپ کے پاس، فاستغفروا اللہ، معافی مانگے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگے ان کے لیے پیغمبر، لوجد اللہ توابا رحیما، یقیناً پائیں گے اللہ تعالی کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، ابن عطا نے کہا ہے، اے لو جعلو کا وسیلتا لدیا لوصلو الیا، لو جعلو کا وسیلتا لدیا لوصلو الیا. روح المانی جز 5 صفحہ 83. قاضی شوکانی فتح القدیر میں لکھتے ہیں، جاؤ کا متوسلین الی کا، آپ کے وسیلے سے دعا مانگے، جیل 1 صفحہ 483. ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور اپنی تفسیر میں یہاں وہ مشہور واقعہ نقل کیا ہے.
کہ حضرت کے انتقال کے بعد ایک شخص نے آ کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے آپ کے وسیلے سے اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. مختصر ابن کثیر جلد ایک صفحہ 410. کہتے ہیں کہ یہ زندگی کے ساتھ خاص ہے مگر بلا دلیل کے گہرے. آیات عام ہیں. قیامت تک پیغمبر کے توسط سے دعا ہو سکتی. میں وسیلے کی آیت کے نیچے تفصیل کروں گا انشاءاللہ. مخالف و موافق دونوں کی رائے بتاؤں. دارالعلوم دیوبند کے مسلک میں انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے. چند افراد نے شذوذ کا برتاؤ کیا ہے. ہاں بے شک وسیلہ دو قسم کا ہے. ایک وسیلہ شرعیہ ہے اور ایک وسیلہ شرکیہ ہے. شرکیہ وسیلہ رد ہے اور شرعیہ وسیلہ ثابت ہے. روافض نے اپنی تفسیروں میں جاؤکا کے بعد لکھا ہے کہ یہاں پر یا علی تھا صحابہ نے نکال دیا ہے. ترجمہ مقبول میں سب میں لکھا ہے فلا و رب کا قسم ہے تیرے رب کی. فلا یعنی قسم کھانے کی ضرورت نہیں, اگر کھانا ہو تو رب کی قسم. لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لاتے, حتی یحکمو کا یہاں تک کہ حکم بنا دے آپ کو, فیما ان مسائل میں, شجر بینہم جو اختلافی ہو ان میں, ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ پائے اپنے دلوں میں حرجا تنگی, مما قضیت اس سے جو آپ نے فیصلے کیا, ویسلموا تسلیما مان لے دل سے. ایک تو آپ کو حکم بنانا ہے پھر آپ کے فیصلے پر رضامند ہونا ہے. اگر حکم نہ بنائے یا رضامند نہ ہو دونوں کفر کی نشانی ہے. آیت سے واضح ہے کہ غیر اسلامی فیصلہ کرنا کرانا جرم ہے. ولو انا کتبنا علیہم اور اگر ہم لکھ لیتے ان کے اوپر ان اقتلوا انفسکم کہ قتل کرو ایک دوسروں کو, اب اخرجوا من دیارکم یا نکلو گھروں سے, ما فعلوا نہ کرتے منافق الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں دکھانے کے لیے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به اور اگر بے شک یہ کر گزرتے جیسے ان کو کہا جاتا ہے, لکان خیر اللہم بہتر تھے ان کے لیے, واشد تثبیتا اور مضبوط تھی دل جمی کے لیے. فرمایا اگر یہ منافق پوری اطاعت کرتے تو نفاق نہیں رہتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اور اس وقت دے چکے ہوتے ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا اجر. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور ضرور رہنمائی کر لیتے ان کی سیدھے راستے کی. ومن يطع الله والرسول جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی, فاولئک مع الذین پس یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, انعم اللہ علیہم جن پر انعام کیا اللہ نے, انعمت علیہم کی تفسیر آ گئی, من النبیین پیغمبروں میں سے, والصدیقین ان کے تصدیق کرنے والوں میں سے, والشہداء ان پر جان دینے والوں میں سے, والصالحین ان کے اتباع کرنے والوں میں سے, فحسن اولئک رفیقا کیا شاندار ہے ان کی دوستی. انبیاء تو اصل ہیں ہدایت میں, صدیقین صحابہ.